وفا وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اور اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو ہر مومن کے سامنے اپنی منزل صاف واضح ہونی چاہیے کہ ہم کو زندگی میں کرنا کیا ہے کیا چیز حاصل کرنا ہے رمضان سے دلچسپی میں اسی وقت اضافہ ہوگا جبکہ رمضان سے کیا چیز حاصل ہوتی ہے وہ ذہن میں رہے رمضان میں دو ہی چیزیں ہیں ایک ہے جنت کی طلب کرنا دوسرے ہے دوزخ سے اپنے آپ کو چھڑا لینا حضور نے جو رمضان کا وظیفہ بتایا ہے فرمایا کثرت سے پڑھو لا الہ الا اللہ حضور نے فرمایا حدیث سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنة ونعوذ بک من النار اکیلا آدمی ہے تو واحد کا صیغہ استعمال کرے گا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنة واعوذ بک من النار جنت کا یہ رمضان کا مقصود یہ ہے کہ ہم جنت حاصل کر لیں رمضان میں کوشش کر کے محنت کر کے اس لیے کہ روزانہ جنت بڑھتی ہے رمضان کا مہینہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ جنت الاٹ کر دی جائے جیسے گورنمنٹ کے اسکیموں میں ہوتا ہے کہ بھائی اس سال غریبوں میں 500,000 مکان تقسیم کرنا ہے اتنے بیڈ روم کے اتنے روم کے تو وہ پہلے پوری تعمیر ہو جاتی ہے اب تعمیر ہونے کے بعد جو ہے ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے کہ اتنے دنوں میں اس کو لوگوں کے حوالے کرنا ہے تو آفیسرس کو بلا کر کلیکٹرس وغیرہ کے ذریعے سے وہ پروگرام دے دیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے اتنے علاقے میں اس ایسے لوگوں کو مکانات تقسیم کرنا ہے تو یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر لوگ لینے کے لیے نہیں پہنچے تو آفیسرس کو جا کے ذہن بنانا پڑتا ہے اور اگر بالکل اسکیم کی ڈیٹ ختم ہو گئی اور ذرا اس کو آگے بڑھانا پڑ گیا تو اب تو کلیکٹر کیا کرتا ہے پورے آفیسرس کو بلا کر ڈانٹتا ہے کہ وقت ہو گیا سب ہو گیا ابھی تک مکانات تقسیم نہیں ہوئے اور وہ ڈیڈ لائن دیتا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر پورے تقسیم ہو جانا چاہیے سرکاری کاروائی پوری ہونی چاہیے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے آفیسر پھر محلے محلے پھرتے ہیں اب ڈھونڈ کے خود کاروائی کر کے آگے پیچھے کر کے مکانات کی تقسیم ہوتی ہے تو سال بھر جنت بنتی ہے اور رمضان میں جنت تقسیم ہوتی ہے تو جس وقت جنت تقسیم ہو رہی ہے اس وقت جو ہے ادھر نیچے سے جو تڑپنے والے ہوں گے ان کو ملے گی ظاہر جو جنت کے لیے تڑپیں گے، مچلیں گے، دعائیں کریں گے تو ان کو جنت ملے گی. ایسے ہی رمضان میں روزانہ ہر افطاری میں 1,000,000 انسانوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے چھٹکارا دیتے ہیں. افطار کے وقت میں 1,000,000 کو پروانہ جیل سے چھوڑ دے رہے، دوزخ بن گئی تھی ان کی، ان کے حصے کی، ان کے اعمال کی وجہ سے، لیکن روزانہ 1,000,000 کو چھٹکارا ملتا. پھر آخری جو افطاری ہے اس میں 30,000,000، 1,000,000 کیسا، 1,000,000 کا 300,000,000 ہو جائے گا، 3,000,000,000 ہو جائے گا. پورے رمضان میں جتنوں کو چھٹی ملی تھی آخری افطاری میں اتنے لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا. پھر تہجد کے وقت کی چھٹکارے کی وقت الگ ہے، پھر دن میں جو دعا کریں گے قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. تو اب جس وقت جہنم سے چھٹکارا مل رہا ہے تو ظاہر ہے کس کو ملے گا؟ جو دنیا میں ان دنوں میں اس وقت میں اس افطاری میں جو دعا کر رہا ہوگا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچائیے، تو ایسے لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے گا. تو رمضان سے استفادے کے لیے دو چیزوں کی بہت سخت ضرورت ہے، جنت کا شوق، دوزخ کا خوف. جس کو یہ دو چیزیں حاصل نہیں ہیں اس کے لیے رمضان سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس کو، اس لیے کہ شوق والوں ہی کو جنت دی جائے گی، خوف والوں ہی کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا. اگر ایسی مسلمانوں میں آبادی تیار ہو گئی ہے کہ ان کو جہنم کا خوف ہی نہیں ہے، وہ مانگ ہی نہیں رہے ہیں جہنم سے چھٹکارا، اور جنت کا شوق ہی نہیں ہے، اس آبادی کو کیسے ملے گی جنت؟ تو رمضان کی تیاری کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ ان دنوں میں ہم لوگ خاص طور پہ جنت کا شوق اپنے اندر پیدا کریں، ایسا شوق پیدا کریں کہ جب ہم جنت کی دعا کر رہے ہوں ہمارے دل سے دعا نکل رہی ہو، ہم کو یقین ہو کہ جنت ہی ہماری کامیابی ہے، اور جنت ملنا ضروری ہے، اور ایک دن دوزخ اور جنت سامنے آنے والے ہیں، اور جنت کی نعمتوں کا آنکھوں کے سامنے ایسا تصور ہو کہ پورے شوق سے ہم جنت مانیں، یہ ضرورت ہے ان دنوں کی. اس لیے اس محفل میں جنت کے شوق کے بارے میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور اگر وقت نے اجازت دی تو پھر دوزخ کے خوف کے بارے میں. تو ہر مومن کو یہ بات واضح طور پہ یاد رکھنا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے جس سے ہم کو گزر کے جانا ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی ایک ہماری روح پیدا ہو کر ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، جب یہ زمین و آسمان نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی ہماری روح پیدا کر دی گئی تھی، یا ایک آبادی سے پہلے. پھر اب یہ دوسری زندگی ہے ہماری کہ جسموں میں ہماری روح آئی ہے، اس کے بعد تیسری زندگی ہے ہماری عالم برزخ، موت کے بعد سے قیامت تک، وہ عالم الگ ہے. اس کے بعد پھر قیامت ہوگی تو پھر اور ایک زندگی شروع ہوگی، جب جنت، یا اس میں بھی اس دو ٹکڑے کر سکتے آپ. قیامت کا دن وہ ایک زندگی سمجھو، اس لیے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے، اس کو پوری ایک زندگی بول سکتے آپ، بلکہ اس زندگی سے 1,000 گنا بڑی ہو. یہاں 50 سال جیتے ہیں، وہاں 50,000 سال کا ایک دن ہے، تو وہ بھی ایک دنیا ہے. حشر کا دن گزرنا وہ بھی ایک بڑا مرحلہ ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہے جنت کی یا دوزخ کی. لیکن چونکہ موت کے بعد ہی غیب کے احوال کھلنے لگتے ہیں تو وہاں سے آخرت بولتے ہیں، موت کے بعد سے جو زندگی ہے وہ آخرت کی. تو ہر مومن کے ذہن میں، ہمارے ذہن میں یاد رہے، تازہ رہے کہ یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ایسی معمولی دنیا، یہ اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے. یہ دنیا اللہ بہت بڑے ہیں، بہت طاقت والے ہیں، بہت رحمت والے ہیں، بہت جلال والے ہیں. اس دنیا میں وہ جلال ظاہر نہیں ہو رہا، نہ وہ جمال ظاہر ہو رہا جیسے اللہ تعالیٰ ہیں. جیسے کتنے لوگ جو ہے یہاں ظلم کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، مگر اللہ کا جلال یہاں ظاہر نہیں ہو رہا. ہماری طبیعت خود بولتی ہے کہ بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے، ایسے اللہ کا جمال بھی یہاں پورا ظاہر نہیں ہو رہا. کتنے لوگ غریب ہیں، پریشان ہیں، اللہ کی تو شان یہ ہے کہ کسی کو پریشان نہ ہونے دے. تو یہ دنیا جو ہے ادھوری دنیا ہے، یہاں اللہ کی شان ظاہر ابھی نہیں ہو رہی، پوری تھوڑی سی ظاہر ہو رہی. پوری شان جو ظاہر ہو اس کے لیے دوسری دنیا چاہیے. اس دنیا کا سب سے بڑا ادھورا پن یہی ہے کہ بنانے والا ہی نظر نہیں آتا، چلانے والا ہی نظر نہیں آتا، کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہی سب سے بڑی علامت ہے کہ یہ دنیا ایک ادھوری دنیا ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، ادھوری. تو آخرت کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر ایک بہت ہی حسین دنیا بنائی ہوئی. وہ دنیا انلمیٹڈ ہے، یہ سب لمیٹڈ ہے، اللہ بھی لامحدود ہیں، اور اللہ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے انسان کو بنایا ہے، تو اس دنیا کو بھی اللہ نے ختم نہ ہونے والی بنایا. لہم اجر غیر ممنون، ہمیشہ کی دنیا ہے، اور بہت پاور اس کے اندر ہے، انسان کو حاصل ہوگا، جو سوچے گا وہ ہو جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو سوچے وہ ہو جائے. لیکن یہ انسان کو پھر یہ پاور وہاں حاصل ہو جائے گا کہ وہ جو چیز سوچے گا وہ چیز بن جائے گی، اور جیسے جیسے انسان کی سوچ ڈیولپ ہوگی وہ اور آگے کی سوچے گا، تو دنیا اسی ترقی کرتی چلی جائے گی. تو جنت ایک دنیا نہیں ہے، وہ دنیاؤں کا سلسلہ ہے. وہ جیسے اب ایک گاؤں کا آدمی ہے، چھوٹا سا ہے، اس نے کبھی اچھی عمارتیں دیکھی نہیں. وہ بہت شان سے کوئی عمارت بنائے گا تو وہ کیا ہوگا، لکڑیوں کی ایک گرسی رہے گی. لیکن اگر وہی آدمی کچھ دن آ کے کسی ڈسٹرکٹ میں رہے چند سال، پھر اس کو مکان بنانے کے لیے کہا جائے گا تو اس سے اعلیٰ بنائے گا، اور اگر اس کو یورپ کے کسی شہر میں رہنے کا موقع ملے گا تو اور اعلیٰ بنائے گا. تو جیسے جیسے آدمی کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور آگے اس کی سوچ بڑھتی، اس سے آگے کا اس کا تصور بنتا. تو جنت میں آدمی جیسے جیسے دن گزرتے رہیں گے اس کی سوچ ڈیولپ ہوگی، ڈیولپ ہوگی تو وہ اور ایک دنیا بنائے گا، جو سوچے گا وہ بنتا جائے گا، پھر جو سوچے گا بنتا جائے گا، پھر سوچے گا بنتا جائے گا. لامحدود زندگی. اور ایک انسان کی فطرت ہے، کوئی بھی چیز ایک ہی چیز مسلسل رہے تو بیزار ہو جاتا ہو، چاہے جائے چیز جتنی بھی اچھی ہو، انسان کی فطرت ہے. اس لیے جنت ایک ہی لیول پہ رکنے والی چیز نہیں ہے، ورنہ آدمی اس سے بھی بیزار ہو جائے گا. وہ مسلسل، جیسے حوروں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار نظر ڈالے گا آدمی اتنی حسین ہوگی کہ 40 سال تک تو دیکھتا رہ جائے گا. ارے اتنی بھی حسین ہوتی ہے کیا؟ کوئی حیران، دیدے پھٹے کے پھٹے، ہاں ماشاء اللہ. لیکن وہ حسن اس کا رکے گا نہیں وہیں، ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ جب حور کو دیکھے گا تو 70 گنا زیادہ حسن بڑھ جائے گا. تو مسلسل امپرومنٹ ہے وہاں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بنایا ہے ایک زبردست جنت کے لیے بنایا، جہاں نہ غم ہوگا، نہ دکھ ہوگا، نہ دشمن ہوں گے، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، نہ کوئی الجھن ہوگی، جہاں بیت الخلاء کی بھی ضرورت نہیں، آدمی کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، پسینہ بھی نہیں آئے گا، اس طرح بال بھی نہیں بڑھیں گے، ناخون بھی نہیں بڑھیں گے، تھوک بھی نہیں آئے گا، ناک کی ریزش بھی نہیں ہوگی. ہر وہ چیز جو ڈسٹرب کا سبب بن سکتی ہے، ڈیوٹی لگاتی ہے، کام لگاتی ہے، اس سے پاک زندگی، صرف مزے، لذتیں، راحتیں. تو اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت بڑی ہے، اور اللہ نے انسان کو ایک بہت بڑی دنیا کے لیے پیدا کیا. آخری درجے کا، ڈی گریڈ قسم کا جو جنتی ہوگا، بالکل آخری درجے میں پاس ہوا، ذرہ ہو تو فیل ہوتا تھا، یا فیل ہو گیا دوزخ میں جوتے کھا کے پھر آیا جنت میں، اس کی جو جنت ہوگی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی حدیثوں میں. تو جو بالکل ٹاپ کے ہوں گے ان کی کتنی بڑی جنت ہوگی. تو ایک بہت زبردست دنیا بنا کر اس میں رکھنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور ابھی ہم اپنی منزل کی طرف سفر میں ہیں. البتہ اس اعتبار سے یہ زندگی بہت اہم ہے کہ ہے چھوٹی سی، صرف 50 سال کی زندگی ہے، 15 سال تک تو بالغ ہی نہیں ہوتا، 65 سال کے بعد تو امت کی عمر ختم ہو جاتی ہے. 65 سال سے زیادہ جو بھی جی رہے ہیں بونس میں چل رہے ہیں لوگ، اصل اس امت کی عمر جو ہے وہ 65 سال ہے، حضور کی عمر 63 سال تھی، جو بھی 65 سے آگے بڑھے تو سمجھو ایسے ہی چل رہے ہیں، اصل ٹائم تو ہو گیا، تو 50 سال اصل ہے صرف، لیکن یہ 50 سال اتنے قیمتی ہیں، اتنے قیمتی ہیں کہ اسی میں یا تو جنت بنتی ہے یا دوزخ بن جاتی ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں ہمارے، بلکہ ایک پلک جھپکتے میں اتنی بڑی جہنم بن جاتی ہے یہاں کے ایک سیکنڈ میں، ایک پلک، کہ اب اس کو آپ لاکھوں سال بھی نہیں بول سکتے، اس لیے کہ لاکھوں سال بھی ایک محدود چیز ہے، لیکن جہنم لامحدود ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمارا ایک سیکنڈ کا جو عمل ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں گے تو اس سے جو جنت کا باغ بنے گا وہ ابھی کب، اب کبھی وہ ختم ہونے والا ہے کیا؟ کبھی اس کے پھل ختم ہونے والے ہیں کیا؟ ایک ایک پل میں ایک زبردست جنت بن رہی ہے یا زبردست جہنم بن رہی ہے، اس حساب سے یہ زندگی بہت قیمتی ہے، لیکن یہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، سارے انبیاء اکرام نے آ کر ایک پیغام پہنچایا کہ ایک بہت حسین دنیا اللہ نے بنائی ہے اور ہم دعوت دینے کے واسطے آئے ہیں، ایک اچھی دنیا میں چلو، تو مومن کو جنت کا شوق ہونا چاہیے، ہر وقت اس کو ایسا جنت یاد رہے، ایسی اس کی یادوں میں رہے کہ یہ دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جائے، صحابہ کا یہی حال، جنت کی یاد آتی تھی تو سب بھول جاتے، میدان جنگ میں ہے، زخمی ہیں، لا کے جو ہے دیا گیا کہ آپ بہت بھوکے ہیں، بھوک کی حالت میں لڑ رہے ہیں، ذرا یہ گوشت کا ٹکڑا کھا لیجئے، کھا کے پھر لڑیے، ہاتھ میں لے لیا، پھر اس کے بعد جنت نظر یاد آئی ان کو کہ ارے حضور نے فرمایا احد پہاڑ کے اس طرف جنت ہے، ہاں یہ تو کھانے میں بہت دیر ہو جائے گی، انہوں نے گوشت پھینک دیا اور کود گیا جنگ کے اندر، شہید ہو گیا، تو اتنا شوق تھا کہ گوشت کھانے کی اتنی دیر کا بھی انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ جنت میں جانے کا راستہ کھلا ہوا ہے، تو ہر مومن میں جنت کا شوق بہت ضروری ہے، اللہ نے وہ تفصیل سے جنت کا تذکرہ کیا ہے، سارے نبیوں نے جنت کا تذکرہ کیا ہے، اب اتنا تذکرہ ہونے کے بعد ہم لوگوں کو اس کا شوق نہیں رہے گا تو یہ ناقدری کی بات ہے، بندگی کے خلاف ہے، اب اپنے بچے کے پیار میں ابو جان کیا کیے، دلی گئے تھے، بہت اچھے اچھے سوٹ، بہت اچھے اچھے کھلونے لا کے لے کے آئے، اب صاحبزادے کے سامنے بولے دیکھو بیٹا میں یہ لایا، میں یہ لایا، کھول کے دیکھ رہے تو بچے کا کام کیا ہے، اچھا ابو یہ کتنا اچھا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یہ بھی ہونا مجھے، وہ بھی رکھ لوں گا میں، اس سے کھیلوں گا، اس کو پرسوں پہنوں گا، اس طرح اس کو شوق ظاہر کرنا چاہیے، اب بیٹا جو ہے فلسفی بن کے، چھوٹا بچہ ہے، ابو کہہ کو لائے یہ سب، خالی پیسے ضائع ہو گئے نا، وہ تو غصہ آتا میرا، ارے میں اس کو بیٹا بول کے لایا تو انہیں تو بڑا فلسفی نہیں کر رہا، اس کی دلچسپی نہیں ہے، اس کو تو اللہ پورے شوق سے جنت کا تذکرہ کرتے ہیں، بندے میں شوق نہ ہو تو یہ بندگی کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، اور جنت کا تذکرہ نہیں ہوگا، ذہن میں جنت تازی نہیں ہوگی تو یہ دنیا کے حسن سے لڑنا مشکل رہے گا، دنیا میں جو قدم قدم پہ جو کاریں ہیں، بہاریں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز ہیں، لوگوں کی تفریحات ہیں، آنکھوں کے سامنے یہ عارضی جنت کی چمک ہے، اگر مومن کو جنت کے تذکرے یاد نہیں ہیں اور رات دن وہ جنت کی باتیں سوچ سوچ کے اللہ کو شوق سے نہیں مانگتا تو پھر یہ جنت اس کو کھینچ لے گی، اس کا شوق اس کو لگ جائے گا، پھر آج یہی ہو رہا ہے مسلمانوں میں کہ اس جنت کے تذکرے سے کوئی دل پھڑکتا نہیں، اب اتنے مجمع میں ہم پوچھے بھائی اجتماعی محفل چھوڑ کے کوئی ایسا پرسنل آپ اکیلے اٹھ کے آپ نے کیا اتنا جنت مانگی ہے کہ اللہ سے جنت مانگتے ہوئے پھٹ پھٹ کے روئے ہیں، مچل گئے ہیں اللہ مجھے جنت دیجئے، تو آپ لوگوں کا جواب کیا رہے گا، ہوں گے کچھ خوش نصیب، مگر عام یہ ہے کہ اتنا تڑپ کے کسی نے جنت نہیں مانگی، ہونا تو یہ چاہیے کہ روز مانگتے، ہر ہفتہ مانگتے، ہر مہینہ مانگتے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ محفل وبال ہے، ہر وہ محفل ناکارا ہے جس میں جنت اور دوزخ کا تذکرہ نہ کیا جائے، اتنا ہی آنکھوں کے سامنے فٹ ہونا چاہیے کہ مسلمان جہاں بھی بیٹھے دو مسلمان، یہاں جنت میں جانا ہے، اللہ کرے کہ مجھے جنت دے. دوزخ بہت خطرناک. حضور فرما رہے ہیں ہر مجلس میں ہونا چاہیے. حدیث ہے اتنا زیادہ جنت اور دوزخ پہ ہمارے ذہنوں کو دلوں کو لگا رہنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہ موضوع ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے شوق دلایا ہے. اللہ نے فرمایا ابھی جو آیت پڑھی گئی هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم, اے میرے ایمان والے بندو کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں, ایسا بزنس بتاؤں کہ جس کا فائدہ کیا ہوگا, جنت تم کو ملے گی دوزخ تم سے چھوٹ جائے گی, تم دوزخ سے چھوٹ جاؤ گے. اور آگے اس کی تفصیل بیان ہے. تو اللہ تعالیٰ شوق دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ زندگی ایک کاروبار ہے, تمہاری زندگی ایک بزنس ہے, تم مارکیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو, تم کو کمائی کرنا ہے. تو تمہاری کمائی کیا ہے, جنت پا جاؤ دوزخ سے چھٹکارا حاصل کرو. تو شوق دلایا گیا کہ زندگی جنت کی طلب میں گزارو, وہ اعمال کرو جس سے جنت کل تم خرید سکو, اور وہ اعمال کرو تم دوزخ سے بچ سکو. ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ نے جنت کی. فرمایا وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض, دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو. مقابلہ کس میں ہو رہا آج کل, اس کا مکان دو کمرے کا ہے بھائی کا تو میرا تین کمرے کا, اس کے گھر میں نیا صوفہ آیا تو ہمارے پاس پھر اگلے مہینے اس سے اعلیٰ قسم کا صوفہ, ان کے پاس کار آ گئی تو اگلے سال ہمارے پاس اب مقابلہ شروع, اب ہمارے پاس اس سے بڑی کار. بس یہی دوڑ ہے اس دور کے انسانوں کی, تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے. تعمیرات کی دوڑ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مومن کیا ہے, مومنوں کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے مقابلہ کرو رہے, آگے بڑھو. کس طرف آگے بڑھو, اللہ کی مغفرت والے اعمال. میرا بھائی مغفرت کے جتنے اعمال کر رہا ہے اس کو دیکھ کے مجھے جوش آئے, میں اس سے زیادہ مغفرت کے اعمال کروں. وہ جنت, اور اس جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی چوڑائی ہی میں دنیا اور یہ ساری دنیا زمین و آسمان آ جائیں گے. عدت للمتقین, جو متقیوں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں واللہ یدعو الی دار السلام, بندو یہ قرآن بھیج بھیج کے نبی بھیج بھیج کے اللہ تم کو کدھر بلا رہے ہیں, ہمارے سیکورٹی کی دنیا میں بلا رہے ہیں, چین کی دنیا میں بلا رہے ہیں, نو ٹینشن, سمجھے, ایک بے خطر دنیا ہے, چین کی نچند آرام کی آنند کی دنیا, اس میں بلا رہے ہیں. واللہ یدعو الی دار السلام, تم لوگ توجہ نہیں دے رہے اس پہ. اور حضور نے اپنی مثال فرمائی ان سیدن بنا دارا, میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی بادشاہ نے آقا نے ایک زبردست محل بنایا, واتخذ مادبا, اور اس محل میں دعوت رکھی, اچھی ایک زوردار کھانے کی دعوت کا انتظام کیا آقا نے, وبعث داعیا, اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا, جاؤ لوگوں کو کھانے والوں کو بلا کے لاؤ. ایک بڑا محل اس نے بنایا اور اس میں اچھا خوشی سے ایک دعوت رکھی, اب بھیجا ایک کو جاؤ کھانے کے لیے بلا کے لے کے آؤ, سمجھے. فمن اجابت داعیا, اب جو کوئی اس بلانے والے کی بات پر لبیک کہتا ہے جی کہتا ہے, ہاں وہ کیا کرے گا, اب وہ گھر میں جائے گا محل میں جائے گا اور کھانا بھی کھائے گا اور مالک کو بھی راضی کرے گا اس طرح سے. تو حضور فرماتے تھے کہ میں وہی داعی ہوں اور وہ سردار جو ہے وہ اللہ ہے, اور جو اس نے دسترخوان سجایا ہوا ہے وہ جنت ہے. تو نبیوں کے آنے کو حضور نے یہ رنگ سے پیش کیا کہ اس پوری کائنات کے مالک نے ایک زبردست حسین پیلسز بنائے ہوئے ہیں اور وہاں دعوت رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو شرکت کے لیے بلانے کے لیے مجھے بھیجا ہے, تو میں تم کو دعوت کی طرف بلا رہا ہوں. تم ایک طرف دعوت بھی کھانے کو مل جائے گا, پھر آقا راضی بھی ہو جائے گا تم مانو گے. تو جنت کی ترغیب ہے, جنت کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق ایک زبردست انتظام کیا ہوا ہے نعمتوں کا, اور چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو خوب نوازیں, اور رسولوں کو بھیج بھیج کے بلا رہے, آؤ میرے بندو خوب اچھا انتظام کر کے رکھا ہو. اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کس طرح حضور شوق, حضور کی سنت ہے یہ تمام نبیوں کی, کہ جنت کا شوق دلایا جائے. ہمارا جو نفس ہے نا, ہمارے نفس کے اندر خواہشات بھری ہوئی ہیں, اچھا کھاؤں گا، اچھا پیوں گا، اچھی سواری ہونا، بہت آرام ہونا، راحت ہونا، جو بولے وہ ہونا، پورے لوگ سامنے لیفٹ رائٹ کرنا، اٹھو بے تو اٹھنا، بیٹھو بے تو بیٹھنا، اکڑ کے چلیں گے، مست رہیں گے، یہ ہمارے نفس میں، ہماری سیٹنگ میں ہے یہ، نفس میں تو کوئی اور نہیں ہے، ہمارے اندر ہے یہ. اب ہے تو اس کی غذا ملنا نا. تو اس واسطے کیا کرنا ہے کہ جنت کو یاد کرنا ہے، یہ سب ملنے والا ہے. یہ خواہشات پوری کرنے کے لیے ہی اللہ رکھے ہیں. خواہشات رکھ کے ترسانا اچھی بات ہے کیا؟ چھوٹے بچوں کو آؤ کہ کھانا بتا کے پھر نہیں دینا، بہت بری بات ہے. تو اللہ تعالیٰ خواہشات رکھ کر اس کو کبھی پوری نہ کریں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں خواہشات پوری کرنے کے لیے بنایا ہوں. البتہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ پوری کرنے کی نہیں ہے، یہ چھوٹی دنیا ہے. یہ ایک انسان کی بھی خواہش پوری کرنے کی سکت نہیں ہے اس پوری دنیا کے اندر، اتنی بڑی خواہش ہے انسان کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس کے اندر خوب جنت کی تعریف فرمائی، ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، اور پھر گفتگو جو ختم کی کہ میرے اللہ تو کہتے ہیں عادت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہے نعمتیں اپنی شان کے مطابق. کیسی؟ مالا عین رأت، ایسے ایسے مزے، ایسے ایسے خوش کرنے والے آئٹمس میں نے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کبھی کسی کان نے ویسی بات کا تذکرہ نہیں سنا، اور کبھی کسی کے دل میں ویسی چیزوں کا خیال بھی نہیں آیا کہ ایسا محل ہونا، ایسا ہونا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا انتظام میں کر کے رکھا. جزام بما کانوا یعملون، ان کے اچھے اعمال کے بدلے میں کیا دینے والا ہوں. تم اپنی سکت کے حساب سے مجھے خوش کرنے کے لیے تھوڑے اعمال کر لیتے ہو، میں اپنی شان کے مطابق دوں گا تم، ایسا دوں گا، ایسا دوں گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حضور نے حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، شوق دلایا، الا هل من مشمل للجنہ، ساتھیوں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ کون ہے جی جنت کے واسطے کمر کسنے والا ہے، کوئی ریڈی ہے جنت میں جانے کے واسطے، کون کون ریڈی ہے؟ شمر ان ازار بولتے ہیں کہ نیچے کی جو لنگی رہتی ہے اس کو ازار بولتے ہیں. تو جب بھی کوئی مقابلے کا وقت آتا ہے، مشکل کام آتا ہے، تو لنگی اٹھا کے بن لیتے نا، نیچے کی لنگی اٹھا کے اس کو اچھا کس کے بن، پیروں میں آئے گی تو آدمی گر جائے گا. تو یہاں بھی ہمارے ہندوستان بھی ہوتا، عرب میں بھی ہوتا تھا کہ لنگی اٹھا کے اوپر بن لیتے تھے، اور پوری طرح میدان میں کودنے کے واسطے تیار ہے، آخری اسٹرگل کے واسطے تیار ہے، مرو یا مارو کا مسئلہ ہے، تو کمر کستا آدمی، تو اس کو کہتے ہیں تشمیر ان ازار. وہ حضور نے فرمایا حل میں مشم، کون ہے جی اپنی لنگی اوپر کر کے بننے والا، کون ہے؟ کون ہے کمر کسنے والا؟ کون میدان میں کودنے والا؟ کون ہے؟ کون ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے بازی لگانے والا؟ کون ہے؟ پھر اس کی تفصیل کی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا خَطَرَهَا، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، چھن جانے کا خطرہ نہیں ہے، لٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے. یہاں وزیر اعظم بھی بن جاؤ تو پھر پانچ سال کے بعد فقیر کو ایسا اوڑھ دو بولنا پڑتا، رہتی جاتی معلوم نہیں. پانچ سال پہلے اکثریت سے آتی، اس کے بعد پانچ سال کے بعد ضمانت بچانا مشکل ہو جاتا، ایسا بھی ہوتا. تو جنت ایک ایسی گدی ہے کہ کبھی چھننے کا خطرہ نہیں، ایسی نعمت کہ کبھی چھننے کا وہاں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. لا خطر لہا، ہی رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، نور یتلالہ. اب شو کی جتنی چیزیں ہیں اس میں پہلی چیز ہے روشنی، روشنیوں سے سجاوٹ کیسی کرتے ہیں، محلات کو کیسا روشنیوں سے سجاتے ہیں، کیسے فوارے چھوٹتے ہیں. دنیا میں ہر زمانے میں روشنیوں سے سجاوٹ کا کام لیا گیا. تو فرمایا وہ ایسی سجی ہوئی روشنی کی دنیا ہے کہ چھک 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 چمکنے والی. روشنیوں کا کھیل تو دنیا میں بہت کرتے لوگ، لیکن جنت میں جب اللہ روشنیوں کا کھیل دکھائیں گے تو کیسے رہیں گے؟ فرمایا بعض ایسے روشنیوں کے کھیل کی ہورے ہیں بعض جنت کے اندر، اس میں کیا ہے، ایک حور کو ہزار ڈریس پہنی ہوئی رہے گی، ہزار ڈریس. اب یہ دنیا، وہ دنیا الگ ہے، یہاں ہزار ڈریس پہنائے تو یہاں بالکل کپا ہو جاتی کپڑے کا، دیکھ نہیں سکتے اس کو. تو ہزار ڈریس پہنائیں گے اور ہر ڈریس کا کلر الگ ہوگا اور پورے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے، اوپر کے ڈریس میں سے پورے ہزار ڈریس نظر آئیں گے، ہر ڈریس کا کلر الگ ہوگا اور ہر کلر مسلسل، ہر ڈریس اپنا کلر چینج کرتا رہے گا. تو وہ حور کیا ہوں گی، بس روشنی کا تماشا ہوں گی اور کیا ہے، کہ مسلسل ہزار رنگ چینج ہو رہے ہیں. اب یہاں کیا کرتے، تین چار رنگوں کو ہی بھگاتے رہتے، کہیں بھی آپ ڈیکوریشن میں دیکھو وہ بدل بدل کے تین چار رنگ ہی چاہتے رہتے، اس سے زیادہ دیکھے گئے آپ. اور پھر ایک آئے جب دوسرا غائب ہو جاتا ہے یہاں پہ، وہاں پر کیا ہے، حور کے اندر ہزار رنگ الگ الگ، وہ پھر ہر سیکنڈ چینج ہوتے ہوئے. تو فرمایا نور یتلا، ارے ایسی روشنی کی دنیا ہے، ایک دم چکا چک والی دنیا ہے. اور ریحانت تحتس، ہر جگہ گارڈن بناتے ہیں لوگ، خوشبودار پھول لگاتے ہیں. فرمایا جنت ایک ایسا گلستان ہے جو مسلسل جھوم رہا ہوگا، ہوائیں جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں باغ میں چلتی ہیں خوشبودار، تو خوشبو کی لہریں اٹھتی ہیں. فرمایا کہ لہلہاتی ہوئی خوشبوؤں کے گلستان ہے وہاں. وہ قصر مشید، اور زبردست عمارتیں ہیں، بلڈنگیں ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ڈیزائن کی. وہ نہر مترد، اور جاری پانی کی نہریں ہیں. قرآن میں جگہ جگہ جنات تجری من تحتی الانہار، اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ سے جہاں بھی حسن کا تصور ہے نا، وہاں پانی ضرور رہتا. ساحل کے کنارے، محبتوں میں دریا کے کنارے، دریا کے کنارے محبت ہوتی ہے، ندیا کے کنارے، جو آدمی موڈ میں آتا ہے نا تو وہ پانی کا، بارش برستا ہے تو سب موڈ میں آتے ہیں، سب جان، سب بارش کے موسم میں ہی حمل ٹھہرتا ہے پورے جانوروں کا بھی. تو پانی میں ایسی پانی ایک خوبصورت چیز، تو جہاں بھی جو ہے حسن کا کوئی مرکز بنایا جاتا ہے وہاں نہروں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں ساحل کا ہوتا ہے. اب بھی دبئی والے جو ہے وہ ٹاورز جو ہے وہیں بنا لے جا کے پانی کے کنارے پہ، پانی کے اندر جو ہے راستہ بنا کے وہاں لے جا کے بنا رہے. اتنی بڑی زمین پڑی ہوئی ہے وہ پانی میں گھس کے جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ کہ پانی میں کی جو خوبصورتی ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ ہر طرف پانی کا کھیل بھی ہے، وہاں روشنی کا کھیل بھی ہے. پانی کو بھی کتنے ڈیزائنوں سے اللہ تعالیٰ استعمال کیے ہوں گے، کیسے کیسے پانی کے خوبصورتی کے مناظر وہاں دیکھیں گے. وہاں کی نہریں تو آدمی کی مرضی پہ چلتی ہوں گی، ابھی ادھر جا رہی ہے ندی، اب ان کو خواہش ہوا کہ اب چلے جائیں گے، بہت دیر ہو گیا اپنے نہر اپنے محل چلے جائیں گے، تو وہ ندی ہی مڑ جائے گی جس میں کشتی آپ کی چل رہی ہے. تو جدھر بولیں گے یفجرونھا تفجیرا، جدھر بولے ادھر مڑنے والی نہریں ہیں وہ. تو ایک پانی کا حسن وہاں دیکھنے میں آئے گا. یہاں لوگ کتا کر لے رہے ہیں، اب وینس شہر ایک بسا ہے کہ پورا شہر میں سڑکیں پانی کی، ساری دنیا جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت ایسی بنائی کہ پورے پانی کی سڑکیں ہیں وہاں پر بھی، جنات تجری من تحتی الانہار، کشتیوں میں چلو. ثمرۃ النضیجہ، اور قسم قسم کے پکے پھل ہوں گے. اب دنیا میں تو کیا ہے، پھل کے واسطے اوپر چڑھ کے توڑنا اوڑنا سب پڑتا، اور آدمی جو ہے تھوڑے پھل کھا کے بہت تھک جاتا. لیکن آخرت میں کیا ہے، جنت میں، کہ پھلوں کے باغات میں چلے جاؤ اور کسی کونے میں کہیں بہت اونچائی پہ کہیں پھل ہو، جیسے ہی آدمی کی نظر پڑنے کے بعد دل میں آئے گا اس کے، ارے یہ پھل تو زوردار ہے، بہت اچھا سیتافل ہے، کیا آنکھیں کھلے ہوئے، فوراً سوچنا جانا کیسے اتنی باریک ڈالی ہے. لیکن جیسے یہ سوچے گا، ڈالی خود لیجئے حاضر ہے تکیہ، لیٹیے آرام سے، وہ آ جائے گی سامنے، ڈالی خود جھک کے آ جائے گی. قطوفہا دانیہ، کہ پھل وہاں بہت دور جا کے توڑنے کے نہیں ہے، جھک کے ڈالی آ جائے گی، لیجئے صاحب. دنیا میں پارکوں میں کتنے قسم کے لوگ پارک بنائے ہیں، اس میں کیسے کیسے تماشے ہیں. جب خالق کائنات جب پارک بنانے پہ آئے گا تو کیا کیا نہیں تماشے ہوں. وزوجت حسنہ جمیلہ، خوبصورت وہاں بیویاں ہیں. اب یہ انسان کی سب سے بڑی طلب ہے خوبصورت حوریں. تو جنت میں ایسی نہریں ہیں کہ جس طرح دنیا کی نہروں سے گھاس اگتی ہے, جنت کے سنٹر میں ایک ایسی نہر بہ رہی ہے کہ اس کے پانی سے حوریں اگتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے وہ نہر, اس کے دونوں ہیرے کے سونے چاندی کے کنارے والا, اس کے اطراف جو ہے ایک میوزک کی نہر بھی ہے جنت کے بیچ میں سے گزرنے والی, کہ درخت پورے جتنے اس کے کنارے پہ درخت ہیں وہ ایسی میوزک دیں گے کہ دنیا میں کبھی اس کے جو پتے جب ٹکرائیں گے جنت میں, جو ہوا چلے گی مختلف زاویوں سے, اس کے پتوں سے ایسی میوزک نکلے گی کہ دنیا میں کوئی تصور نہیں کر سکتا, بلکہ جنت میں بھی ویسی میوزک نہیں سنے گا. پھر بھی میوزک کے ساتھ گانے والی ہیں, دو طرف نہر کے دونوں طرف کشتی میں جا رہے ہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ مزے کرتے ہوئے, اور دو طرف جو ہے درخت ہیں اور پھر حوریں کھڑی ہوئی, خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ گنگنا رہی, گیت گا رہی ہیں. مگر وہاں کے گانے کیسے ہیں, چونکہ اللہ کی بڑائی سامنے آ جائے گی, اللہ کے سب دیدار, اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو جائے گا اور اللہ کی بنائی ہوئی حسین دنیا سامنے ہوگی, تو وہاں اللہ کی تعریف کرنے میں مزہ آئے گا, اس لیے کہ سب اللہ, ہر چیز اللہ کی دیوی ہوگی, تو وہ حوریں بھی جو ترانہ پڑیں گی اس میں بھی اللہ کی تعریفیں ہوں گی قسم قسم. تو درخت میوزک, گانے والی لڑکیاں. تو ایسی اور ایک نہر ایسی ہے کہ اس میں سے گزرو, اس کے کنارے پہ خوبصورت خوبصورت قبے بنے ہوئے, کیبنز بنے ہوئے خوبصورت. اب آپ ٹہلتے ٹہلتے جب بھی آپ کا دل بھر گیا, ندی کی سیر ہو گئی, جتنے گوشت کھانا ہے کھا لیے, جتنے پرندوں کو شکار کرنا تھا کر لیے, سب ہو جانے کے بعد اب جو ہے رکنے کو جی چاہا, کنارے پہ جائیے تو کیبنز بنے ہوئے, اور کیبن میں اندر جائیے تو کیا ہے, پانی میں حوریں اگی ہوئی ہوں گی, خوبصورت لڑکیاں. اس کو ایک کنواں سے ہٹا لیے تو دوسری وہاں ایک پیدا ہو جائے, جو پسند ہے لے لو, اور خود اپنا ڈیزائن چینج کرنے کا بھی انتظام ہے. جیسے بیوٹی پارلر یہاں ہے نا, تو جنت میں بھی بیوٹی پارلر ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. یہاں پر کیا کر سکتے ہو, تو خالی اوپر سے تھپا پالش کر سکتے ہیں, ذرا کچھ تو لگا کے وہ داغ دھبے اوپر اوپر سے چینج کر سکتے ہیں, ناک بدل نہیں سکتے, کان بدل نہیں سکتے, دوسری آنکھیں نہیں لا سکتے, فیس اپنا بدل نہیں سکتے, خالی تھوڑا بہت کلر مار سکتے تھوڑا سا. لیکن جنت میں بیوٹی پارلر اللہ نے ایسے رکھے ہوئے ہیں کہ اندر جائیے تو ہر ڈیزائن کے خوبصورت وہاں پتلے رہیں گے, خوبصورت سے خوبصورت, امریکن ٹائپ, جاپانی ٹائپ, کون سا حسن کیسا ہے, کشمیری حسن, فلاں حسن, فلاں حسن, ہر قسم کے حسن, ایرانیوں کا حسن, فلاں حسن, خوبصورت خوبصورت چہرے ڈیزائن. اور خالی اس طرح کے خالی وہ پلاسٹک کے ٹکڑے نہیں رہیں گے, یہاں جیسا رہتے نا کپڑے کی دکانوں میں کھڑا کر کے رکھتے, بلکہ وہ جیتے جاگتے چہرے قسم کے ہوں. اب جو اپنے کو ڈیزائن پر آ, یہ بہت اچھا ہے جی, وہ تو ویسے ہی تیار ہو کے نکل دے باہر, جاتے وقت انڈین گئے تھے, نکلتے وقت امریکن بن گئے, پھر تھوڑے دن کے بعد امریکن سے دل بھر گیا تو پھر جاؤ جاپانی بن کے آؤ, کبھی کشمیری کشمیری بن جاؤ, کبھی جا کے تمل ناڈو کے بن کے آ جاؤ. تو جو ڈیزائن, جو فیس, جو چاہیے چینج کر سکتے ہو, ڈریسز بھی چینج کر سکتے ہیں, بدن بھی چینج کر سکتے ہیں, تو چینجنگ ورلڈ ہے وہ, مسلسل چینجنگ. وحلل کثیرہ, بے شمار کپڑے, ڈریسز. اب دنیا میں ڈریسز کتنی بہار ہے, یہاں سے لے کے مہدی پٹنم تک چلے جاؤ تو دھیرے پھر جاتے ہیں, تو جنت کے کیسے رہیں گے. اس میں بھی اللہ سرپرائز کا سسٹم رکھے ہیں جنت میں. جنت میں جائیں گے ٹہلتے ہوئے, ایک ایسے باغ میں جائیں گے کہ اس کے پھل بہت خوبصورت, درخت بھی خوبصورت, پھل جو بنے ہوئے رہیں گے غلاف کے اندر, وہ دیکھ کے بہت ہی لوگ کیا پڑے. اب جیسے اس کو کھولیں گے تو اس کے اندر سے ڈریس نکلے گا, بہت ہی خوبصورت ڈریس نکلے گا. پھل سمجھ کے گئے تھے اور نکلا اس کے اندر ڈریس, جیسے پشمینہ کی یہاں پر کشمیری شال ہے نا, انگا ڈبی کے اندر اس کو ڈال سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ڈریسوں کو اتنا ملائم بنا ہوا ہے کہ پھل کے اندر رہیں گے. تو گئے تھے پھل کھانے کے واسطے, ڈریس پہن کے آ گئے. تو قسم قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لباسوں کا انتظام کیا. اب یہاں کے جو ہے ہولے ڈریس جو ہے نا, وہ چھوڑے تو وہاں کے مل سکتے. آج کل کے نا فیشن کیا ہے, جیسے جیسے دن بدلتے جا رہے ہیں ڈریسز بےخوفی کے ڈریسز عام ہوتے جا رہے ہیں. اچھے خاصے پینٹ کو کیا ہے پھاٹنے کا سسٹم ہوا ہے نا, کیمیکل ڈال کے پھاٹ کے یہاں پھٹا ہوا وہاں پھٹا ہوا پہن کے پھر رہے ہولے کی طرح. یا بڑے بڑے جو ہے تھیلیاں لگا دے رہے اپنے پینٹ کو, سامنے ایک تھیلی پیچھے دو تھیلیاں سائڈ میں دو تھیلیاں. وہ یورپ والوں کا خاندانی سسٹم تباہ ہوا ہے, اما نہیں ہے بیوی کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کیا ہے پورا سنسار لے کے چلتے وہ لوگ سمجھے. ایک ہی اس پہ ڈیرا بھی اس کا گھر بھی اس کا کھانا جاتی بیچاری کہیں بھی ڈال لیتی رہتی, تو وہاں والے بڑے بڑے تھیلیاں لگا لے رہے. یہاں کے یہاں بیوی بچے سب اتنے بڑے بڑے تھیلیوں کے پینٹا سینے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ. تو فیشن ڈیزائنر اگر دیکھنا ہے تو جنت کے فیشنوں کو دیکھو, ایسے ایسے ڈریس جو ہے انتہائی خوبصورت باوقار. وحلل کثیرہ ومقام ابدا فی دار سلیمۃ, کہ ایک ایسا مقام ہے جو ہمیشگی کا مقام ہے اور سلامتی کا مقام ہے, سکون کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے. وہ فاکیہ پھل ہیں, وہ خضرہ سبزہ ہے ہر طرف, وہ حبرہ خوشی ہے, وہ نعمہ نعمتیں, فی محلت عالیہ بہیہ بہت ہی اونچے مقامات پر اور خوبصورت مقامات پر. خوبصورت مقام پر بھی مکان بنانا خوبصورتی ہے, اس لیے جنت ایسی جگہ کو بولتے ہیں عرب میں جو اونچی جگہ پہ جو باغ ہوتا تھا اس کو بولتے تھے. تو جنتیں بھی پوری بلند جگہوں پہ ہوں گی, خوبصورت جو ہے گارڈننگ وادیاں وغیرہ, اور اونچے جگہ پہ محلات, اس میں جناب عالی عیش کر رہے ہیں. فی محلتن عالیتن بہیہ, تو حضور اس طرح لائٹ نقشہ کھینچ کے کون کون جانے کے لیے ریڈی ہے, بولے نام یا رسول اللہ بالکل اللہ کے نبی ہم تیار ہیں, مشمرون ہم اپنی کمر کس رہے ہیں, بلکہ جوش میں آگے بولتے حضور بولے ارے انشاءاللہ تو بولو جاتے ہیں, تو سب بولے ہاں انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے. جلدی میں انشاءاللہ بھی بھول دیا ہے, بھول گئے وہ لوگ, حالانکہ انشاءاللہ کی عادت تھی ان کو, لیکن جنت کا نقشہ حضور کھینچتے بولے کہ بالکل ہم جائیں گے, بولے کچھ کریں گے مگر جنت کو ہم چھوڑیں گے نہیں. مشمرون علی الازار. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوا, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, تو ایک کالے رنگ کے صحابی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہ شوق سے پوچھتے جا رہے تھے یہ ایسا ہوگا کیا, وہ ویسا ہوگا کیا, ایسا ہو رہا کیا. یہاں تک کہ جنت کا تذکرے میں بعض آیتیں ایسی آئی کہ شوق میں چیخ نکلی اور ان کی جان نکل گئی. حضور نے فرمایا جنت کے شوق نے تمہارے بھائی کی جان لے لی. ہر چیز کا نمونہ بتا کے گئے صحابہ, اللہ سے ڈرنے میں بھی جان نکلی بات صحابہ, اور جنت کے شوق میں بھی یہ کالے صحابی کی جان نکل گئی جنت کے شوق میں. اور قرآن میں کیا ہے, تم ویسا ایمان پیدا کرو جیسا صحابہ کا ایمان تھا. تو شوق جنت کا پیدا کرنا. آج کل نئی تعلیم کی روشنی میں کیا ہے کیا کہ بھائی وہاں سمجھ میں نہیں آتا جنت نئے شک شبے اس کے اندر. اتنے لوگ ہیں خالی عقیدت میں سن لیتے اندر سے شک ہوتے رہتا ایسا ہوتا کیا. اور تو ایمان بنانے کی ضرورت ہے, تازہ ایمان جنت کے بارے میں. اور ایک حدیث شریف میں کیا ہے کہ دنیا میں جو جنت کا ارمان کرتا تھا جنت اسی کو ملے گی, یہ بہت اہم حدیث ہے. انما یدخل الجنت من یرجوها, جنت میں وہی داخل ہوگا جو دنیا میں اس کی تمنائیں کرتا تھا ارمان کرتا تھا. دنیا میں تھا ہی نہیں جنت میں جانا بول کے, دنیا میں کیا تھا یہیں جنت بنائیں گے بول کے تھا. اب سب کا موڈ کیا ہے یہیں جنت, اپنی پسند کا مکان, پسند کی گاڑی, پسند کی بیوی, پسند کے کپڑے, پسند کا فیشن, ہر چیز اپنی پسند کی, اسی کا دوسرا نام جنت ہے. ارے پسند کو توڑو اپنی شریعت پہ چلو, شریعت ہماری پسند ہے, باقی چیزیں مل گئی تو ٹھیک ہے نہیں مل گئی تو ٹھیک ہے, شریعت اصل ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ جنت کیا جو دنیا میں ارمان کرتے تھے انہیں کو جنت ملے گی. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو جنت کے خوب حریص ہیں انہیں کو جنت ملے گی, جو حریص نہیں ان کو نہیں ملے گی. جنت اور دوزخ پر ایمان فرض ہے ورنہ کفر ہو جائے گا. اگر کوئی دل میں سوچ رہا کہ کہاں کی جنت خالی باتیں ہیں ایسا سوچے گا تو کفر ہو جائے گا. اس لیے کہ راست قرآن میں ہے, حدیث میں ہے کثرت سے, اس لیے جنت پر ایمان لازم ہے. اور جنت مانگنے سے کیا ملے گا, اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو سکھایا ہے جنت مانگا کرو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, کہ جو عقل مند مومن ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا, وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے جو نبیوں کے ذریعے سے جو وعدے کیے ہیں وہ جنت ہمیں عطا فرمایا. ولا تخزنا, اور ہم کو رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن, بلکہ جو وعدے ہیں وہ ہمیں نصیب فرمائی. مانگنا, اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا. اللہ یہ سب چیزیں بنائے اس لیے ہیں بندے شوق کا اظہار کریں. اور ایک حدیث میں, ما من مسلم یسأل اللہ الجنہ ثلاثا الا قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ. اور ایک بات ہے اس حدیث کے اندر, اور ایک پہلو آ گیا کہ جب بھی کوئی مسلمان تین بار بولتا ہے یا اللہ مجھے جنت دیجئے, یا اللہ مجھے جنت دیجئے, یا اللہ مجھے جنت دیجئے, تیسری بار جیسے ہی بولتا ادھر سے جنت بولتی یا اللہ اسے جنت دیجئے. یہ سسٹم اللہ نے رکھا ہے, ہم ادھر دعا کریں گے تو ادھر جنت بھی ہمارے لیے. تو جنت کی دعا کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اگر یہ چاہتے کہ 10 بار جنت ہم کو اللہ سے مانگے تو ہم 30 بار اللہ سے جنت کو مانگنا, تو پھر جنت 10 بار ہم کو مانگے گی. ہم تو گناہگار ہیں مگر جنت گناہگار ہے کیا؟ ہماری نہیں قبول کرتے ہوں گے, اس کی تو قبول کرتے ہیں. یہ سب اللہ کا سسٹم ہے, بہانوں کا سسٹم ہے دینے کا, ورنہ جنت سے دعا کرانے کا کیا مطلب تھا؟ لیکن اللہ نے سسٹم ایسا رکھا کہ جب ادھر دعا کرتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ ہماری سننا نہیں چاہتے ہمارے گناہوں کی وجہ سے, تو جنت کی سن لیتے, نہیں تو بے گناہ. اللہم ادخل الجنہ. اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ جو 7 بار جنت کی دعا کرتا ہے پھر جنت اس کی اللہ سے اس سے تمنا کرنے لگتی ہے. اور ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ کثرت سے اللہ سے جنت مانگو اور کثرت سے دوزخ سے پناہ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو, اس لیے کہ یہ دونوں سفارش کرنے والیاں بھی ہیں اور ان کی سفارش قبول بھی ہوتی ہے. اس میں یعنی تم اگر مانگو خوب کثرت سے تو وہ تم کو مانگیں گی اور پھر ان کی بات اللہ سنتے ہیں, یہ بھی حضور نے فرما دیا. اور بہت ہی قدر کی چیز ہے جنت, دلوں میں اس کی قدر ہونی چاہیے, طرف ہونی چاہیے, پہنچنے کا شوق ہونا چاہیے. حدیث شریف میں ہے, من خاف ادلجا, پھر جو بھی کسی چیز کی طلب رکھتا ہے, پکی طلب رکھتا ہے, تو اس کے حساب سے اس کی تیاری بھی ہوتی. تو فرمایا من خاف ادلجا, جس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی منزل بہت دور ہے ہماری, سفر بہت وقت لینے والا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ اندھیرے سے ہی نکل جاتا ہے سفر پہ. عربستان میں کیا ہوتا تھا کہ رات کی چاندنی میں سفر کرتے تھے, دن کی دھوپ میں رک جاتے تھے, کہیں پڑاؤ ڈال کے سفر نہیں کرتے تھے, لو چلتی تھی, رات ہوتی تھی تو چلتے تھے. تو جس کو بھی اگر خوف ہے کہ فاصلہ لمبا ہے تو وہ صبح ہونے تک انتظار نہیں کرتا ہے حضور فرما رہے, اور رات میں جلدی اندھیرے سے ہی نکل جاتا ہے تاکہ دھوپ تیز ہونے سے پہلے پھر منزل تک پہنچ جائے. من خافا ادلجا, جس کو بھی خوف ہوتا ہے وہ اندھیرے ہی میں سفر شروع کر دیتا ہے تو پھر بلغ المنزلہ, وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے. الا ان صلاۃ اللہ جنہ, سنو اللہ تعالیٰ جو سودا لے کے بیٹھے ہیں بیچنے کے لیے دینے کے لیے, وہ بہت قیمتی سودا ہے اور وہ سودا جنت کا سودا ہے. بڑی چیز ہے, اس کو اندھیرے سے نکلنا پڑے گا, دور ہے منزل تو اندھیرے سے جو نکلتے ہیں. قیمتی چیز کو ہاتھ میں لینا ہے تو بہت جم کے کوشش کرنا پڑے گا, بڑی محنت اس کے لیے کرنا پڑے گا. بہرحال حضور نے فرمایا اطلب الجنت جہدکم, ایڑی چوٹی کا زور لگا کے جنت طلب کرو. جتنے زیادہ اعمال کر سکتے ہو سیکنڈ سیکنڈ خوب سے خوب اعمال کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اور وحربو من النار جہدکم, اور دوزخ سے بچنے کے لیے بھی پوری طاقت جھونک دو. کبھی کبھی جلسے میں بیٹھ کے دوزخ سے بچا یا اللہ اور کے دعا کرے تو کافی نہیں ہے, دوزخ سے بچنے کے لیے بھی پورا اوڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا, بہت رونا پڑے گا, بہت گناہوں سے بچنا پڑے گا, بہت کوشش کرنا پڑے گا, تب جا کے جہنم سے چھٹکارا مل سکتا. فرمایا لا ینام طالبھا, کہ جنت وہ چیز ہے کہ اس کا طلبگار کبھی سو نہیں سکتا, سونے والے جنت کے طلبگار نہیں ہیں. من طلب العلا سحر اللیالی, جو بھی بلند چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. بقدر القد تکتسب المعالی، جتنی محنت ہوتی ہے اتنا ہی اونچا مقام حاصل ہوتا ہے. ومن طلب العلا سحر اللیالی، ومن طلب العلا، حضرت علی کے اشعار ہے، ومن طلب العلا من غیر قد، ایک آدمی اونچی چیز طلب کر رہا ہے بغیر محنت کے طلب کر رہا ہے، کر رہا کچھ بھی نہیں، خالی پلان بہت ہے. ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحالی، تو وہ آدمی خامخواہ اپنی ایک ناممکن چیز کے لیے اپنی عمر ضائع کر رہا. تو جو بھی اونچا مقام چاہتا ہے اس کے لیے محنت ضروری ہے، بغیر محنت کے صرف ارمان کرنے سے ناممکن ہے اس چیز کا حاصل ہونا. اور اس نے فرمایا محفوفتم بالمکاری، اور ایک مصیبت کیا ہے جنت کی، کہ وہ تو جنت خوبصورت ہے مگر وہ ناگوار چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اس کے اطراف سب ایسی چیزیں ہیں کہ وہ انسان پہ بھاری پڑ جاتی ہے. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، سردیوں میں اٹھ کے وضو کرنا، نیند میں سے اٹھ کے مسجد جانا، سمجھے، فیشن والوں کے بیچ میں رہ کر سادگی کو اختیار کرنا، ہر چیز طبیعت کے لیے ناپسند چیز، ان چیزوں سے گھری ہوئی ہے جنت. اور دوزخ کے بارے میں فرمایا کہ خبردار، دوزخ من پسند چیزوں سے گھری ہوئی ہے، اس کے اطراف ہر من پسند چیز رکھی ہوئی ہے. جیسے چوبے جانے کے آگے رکھتے نا من پسند چیز رکھتے اس کے سامنے، کیا پسند ہے چوہے کو وہ رکھتے ہیں، وہ من پسند کی چکر میں جاتا پھنس جاتا. تو جہنم بھی چوہے دانی ہے، ایسی چوہے دانی ہے کہ اس سب پہ ہماری من پسند چیزیں لگی ہوئی ہیں، فیشن ہے، عیاشی ہے، مکاری ہے، بدماشی ہے، اکڑفوں ہے، سستی ہے، کاہلی ہے، کیا بھی کرو ایزی سے جنت میں جاتے، دوزخ میں جاتے سب کرنے سے. فلا تنہینکم عن الآخرہ، یاد رکھو حضور نے فرمایا جہنم لذتوں سے بھری ہوئی ہے اور شہوتوں کے اطراف سے گھری ہوئی ہے، کہیں وہ تم کو آخرت سے غافل نہ کر دے. دنیا ہے، دنیا کے بارے میں فرمایا. اور وہی روایت جو میں نے ابھی کہی تھی، ان عبداللہ ابن عمر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنسوا العظیمتین، کہ دو چیزیں بہت بڑی ہیں اس کو کبھی بھلانا نہیں. تو صحابہ نے پوچھا وہ کون سی چیزیں ہیں دو بڑی، تو فرمایا وہ جنت اور جہنم. جنت ایک بہت بڑی چیز ہے، بھولنا نہیں چاہیے، دوزخ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. بہرحال سارے نبیوں کا جو طریقہ ہے وہ دوزخ سے ڈرنے کا ہے، حالانکہ وہ لوگ دوزخ میں جانے والے تھے ہی نہیں، مگر اللہ کے جلال کے سامنے کیا نبی کیا کچھ بھی کر سکتے، اللہ تعالیٰ قادر تو ہر چیز پہ ہے، اس لیے نبی بھی ڈرتے رہتے تھے. سب نبیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتے تھے تاکہ جنت سے حاصل کر. قرآن شریف کے آئے تھے کانو یسارعون فی الخیرات، کہ وہ نیکیوں کے لیے بہت ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے تھے، خوب نیکیاں کرتے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور کبھی ڈرتے ہوئے کبھی شوق کے ساتھ ہمارے سامنے دعائیں کرتے تھے، جہنم سے ڈرنے کی دعائیں کرتے تھے، مانگتے تھے پناہ اور جنت کے لیے تڑپتے تھے، ہمارے سامنے مچلتے تھے. اور ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک مرتبہ جب اللہ نے جنت بنا دی شروع میں، جنت جہنم، تو حضرت جبرائیل سے کہا، چونکہ وہ نورانی دنیا کے سردار ہیں، وہ پورے فرشتوں کے پورے انتظامی ٹیم کے بڑے ہیں، تو ان سے حضرت جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جنت میں نے بنائی ذرا دیکھ کے آؤ. اب جا کے جنت دیکھی، انہوں نے حضرت جبرائیل نے ایک سے بڑھ کے ایک نعمت وہاں موجود ہے. واپس آنے کے بعد اللہ نے پوچھا کیا دیکھا، تو فرمایا اللہ اسی اچھی ہے جنت کہ کوئی بھی اس جنت کا تذکرہ سننے والا پیچھے نہیں رہے گا، ہر چیز کر ڈالے گا مگر یہاں پہنچنے کی کوشش کرے گا، اتنی اچھی ہے جنت کہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا، سب آ جائیں گے. پھر ادھر اللہ تعالی جنت کے حکم دیے، تو اس نے جنت میں کیا کیا، ساری انسان کو جتنی ناگوار چیزیں ہیں نا اس کو اپنے اوپر ڈھانک لیا، خود اس کے پیچھے چھپ گئی. اب گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضور اللہ نے فرمایا جاؤ اب جا کے دیکھو. اب جا کے دیکھا تو پورے جنت کے اطراف پورے ایسے اعمال ہیں جو آدمی کرنا پسند نہیں کرتا مگر کرنا ہے، آرام چھوڑنا، سستی چھوڑنا، کاہلی چھوڑنا، بدماشی چھوڑنا، ہر برائی کو چھوڑنا، پوری لذتوں کو چھوڑنا. اب جب واپس آئے تو فرمایا اللہ اب تو مجھے ڈر ہے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، اس لیے کہ جنت کے راستے میں پوری تکلیف کی چیزیں ہیں، ناگوار چیزیں ہیں، یہ سب پار کرنے کے بعد ہے جنت. تو جنت کیا بول رہی ہے؟ میرے پاس آنا ہے، آؤ شوق سے آؤ، ہر چیز دوں گی، مگر راستے میں کیا ہے؟ کانٹے ہیں. راستے میں اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے، تکلیفوں سے سامنا کر کے آنا ہے، تو میں ایک بہت بڑا سلا بن کے ملوں گی. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، جنت بولتی ہم لوگوں سے، ہاں میں ہوں تمہاری محبوب، ہر چیز میرے پاس ہے، لیکن میرا راستہ کیسا ہے؟ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یعنی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، مشکلات سے گزر کے آ سکتے ہیں تو آؤ. تو بہرحال حضرت جبریل نے کہا، یا اللہ اتنے سارے اعمال ہیں، ایسے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو دل کو لگنے والے نہیں ہیں، مجھے تو ڈر ہے کوئی نہیں جائے گا. پھر فرمایا جاؤ جہنم کے پاس جاؤ، دیکھ کے آؤ. اب جہنم میں گئے، واپس آئے کانپتے ہوئے، یا اللہ اسی خطرناک ہے کہ کوئی نہیں جائے گا اس پہ، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کے لیے اس کو چاہے کچھ بھی کرنا پڑے کرے گا، مگر جہنم میں جانے سے بچنے کی کوشش کرے گا، کوئی نہیں جائے گا. پھر دوبارہ اللہ نے بھیجا، جاؤ اب جا کے دیکھ کے آؤ. وہاں دیکھا تو جنت جو ہے، دوزخ تمام اچھی چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، خود پیچھے چھپ گئی ہے، اور پورا اطراف پوری مزے مزے کی چیزیں. جیسے شیر کیا ہے، جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کے کھڑا تھا، جہاں خوب ہریالی ہے جھاڑیوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتا، اب ہرن قریب آتی ایک دم نشانے پہ آتی تو تاک جب حملہ کرتا. تو جہنم بھی کیا ہے، پوری خوشیوں کے بیچ میں اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا. جب لوگ خوشی کے چکر میں، خواہش کے چکر میں جا کے مست ہوتے ہیں، دھپ کے ساتھ جہنم میں گرتے ہیں. تو وہ دیکھ کے جبرائیل آئے تو کہا کہ یا اللہ اب تو مجھے ڈر ہے کہ سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ راستہ اس کا بہت حسین ہے. تو یہ حضور نے حقیقتیں بیان کی. یہ سننے کے بعد ہمارا اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم کبھی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، کبھی سہولتوں لذتوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، پہلے دیکھیں گے جائز ہے ناجائز ہے. اس لیے کہ دوزخ کی پالیسی ہی یہ ہے کہ وہ حسین چیزوں کے ذریعے سے کھینچتی ہے، وہ لذیذ چیزوں کے ذریعے سے کھینچتی ہے. اب ہم لذیذ چیز کے پیچھے بھاگ رہے کا مطلب ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے پہلے شریعت کی ترازو میں تولنا ہے کہ بھائی یہ خوشی اچھی ہے کہ نہیں شریعت کی نظر میں، تو ہی وہ خوشی ہے، نہیں تو ہمارے لیے وہ چوہے دانی ہے. وہ اور ایک طریقے سے بھی حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے مسلمان کو لایا جائے گا جو سارے مسلمانوں میں سب سے زیادہ مصیبتیں اس کو سہنی پڑی تھی، سب سے زیادہ دکھ اور پریشانی اس کو سہنی پڑے گی، اس کو لایا جائے گا حشر کے دن، اور اللہ تعالیٰ فرشتے سے بولیں گے جاؤ ذرا ان کو جنت کی جو نعمتیں ہیں نا اس میں ذرا ایک ڈبکی دے کے لاؤ، بولے خالی ذرا جنت کی جو خوشیاں ہیں جو نعمتیں ہیں پورا پھرا کے لاؤ، نہیں بولیں خالی ذرا یوں ذرا ڈبا کے پھر اٹھا کے لاؤ بولے. اب لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میرے بندے تجھے دنیا میں کیا کیا پریشانی آئی، پوچھیں گے تو بہت مصیبتوں سے گزرا ہے نا، کیا کیا پریشانی آئی تجھ کو؟ تو بولے اللہ کہاں کی پریشانی، میں نہیں جانتا پریشانی کیا ہے. وہ ایک ڈبکی میں پورے دنیا کی مصیبتیں بھول جائے گا، ہوگا خالی ڈبکی لگا کے لائیں گے. غم ستن، ایک نبی نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ آپ کا معاملہ عجیب ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں یہ نیک لوگ ہیں، ان کو زندگی میں خوفناک حالات میں رہنا پڑتا ہے، ان کو قتل ہوتا ہے، ان کو سولی دی جاتی ہے، ان پہ دوسرے لوگ ظلم کرتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں، ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، مصیبت کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹتے ہیں، اور جو آپ کے دشمن ہیں وہ بالکل چین کے ساتھ مزوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پوری قدرت کے ساتھ غلبے کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ان بندوں کو کیا ہوگا، سمجھے، کہ جن کی آخری منزل جنت ہوگی ان کو یہ مصیبتوں سے کیا نقصان ہوگا، ایسی جنت اللہ تعالیٰ سب گھما کے بتائیں گے کہ یہ جنت کے واسطے تمہارے سے سب سفر کرایا ہوا تو ہو بہت اچھا کر اللہ میں بولیں گے آدمی اس میں ڈالنے کے ساتھ ان کو. اس کو دنیا کی تکلیف کیا دکھ دے گی، اللہ فرمائیں گے جس کو یہ جنت میں دینے والا ہوں اس کو دنیا کی تکلیف سب بھول جائے گا. ایسے ہی جس کو دنیا میں خوب نعمتیں مل رہی اس کو دوزخ کا سیر کرایا جائے گا, راستے میں دوزخ سر نکالے گی تو دیکھ کے بے ہوش ہو جائے گا. تو دنیا میں نے کسی کو کچھ بھی دیا ہے تو کیا فائدہ جب اس کا انجام یہ دوزخ ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندوں پہ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو کچھ جانے کا نہیں ہے, اس کے بعد جو منزل ہے آخر اس میں اتنا ہی مزہ آتا ہے. تکلیف اٹھانے کے بعد جو کامیابی ملتی ہے نا اس میں مزہ آتا ہے, بیٹھے بیٹھے چپ کے جو کامیابی ملتی ہے اس میں کچھ مزہ نہیں آتا. کچھ تکلیفیں اٹھانا پھر مزہ آتا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ناخن پانی میں ڈبونے پر جتنا پانی ناخن کو لگتا ہے اتنی چھوٹی سی بھی اگر کسی کو جنت مل گئی وہ اگر پھر دنیا میں اس کو دکھائے گا تو پوری دنیا جو ہے چھک چھک ہو جائے گی. ناخن کو لگنے والے پانی کے برابر بھی اگر کسی کو جنت مل جائے گی تو سارے آسمان اور زمین پورے اس کے لیے روشن ہو جائیں گے اتنی چھوٹی دنیا سے جنت سے. اور ایک حدیث میں فرمایا موضع صوت احدکم فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, کہ اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر جگہ مل گئی, اس لیے کہ وہ جانوروں کو پالتے تھے تو چھڑیاں کوڑے وغیرہ رکھتے تھے, تو اس کی مثال دی کوڑا کی طرح تھا باریک چھڑی بڑی باریک جو ہے, تو ایک کوڑے کے برابر بھی اگر کسی کو جنت میں جگہ مل گئی تو یہ پوری دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ افضل ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ جنت کی جو حور ہے اس کی صرف اوڑھنی اتنی قیمتی ہے, اس میں ایسے ایسے ڈائمنڈس ہیں اس میں کہ پوری جنت اس کی قیمت پوری دنیا اس کی قیمت نہیں ہو سکتی, خالی اس کی اوڑھنی اتنی قیمتی ہے. تو یہ سب حدیثیں سنانے کا مقصود یہ ہے میرے بھائیوں کہ نبیوں نے جنت کا شوق دلایا ہے اور ہم سب کی منزل جنت ہے, اور اپنی منزل کو ہم کو یاد کرنا ہے, اپنی منزل کی یاد میں ہم کو تڑپنا ہے اور اپنی منزل اللہ سے مانگنا ہے. تو جنت کے شوق میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ماشاءاللہ جنت پہ بہت ساری کتابیں آئی ہوئی ہیں جس میں بہت ترتیب سے بھی جنت کو سمجھایا گیا ہے, داخل ہوتے ہی گیٹ کا کیا سین ہوگا, پھر اندر جانے کے بعد کیا سین ہوگا, محلات کا پورا ایک ترتیب سے بھی لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی, عربوں نے اس پہ خوب لکھا ہے, اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو کر ہے. تو جنت کی کتابیں پڑھنا چاہیے ہر آدمی کو. جنت اور دوزخ جب اللہ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا کے رکھی اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے دوزخ سے اور جنت کا شوق دلایا ہے, تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرے بندوں کو یہ چیزوں سے فائدہ ہوگا. اس وجہ سے جنت کے خوف کی کتابیں اردو میں بھی آ چکی ہیں, خوفناک جہنم کے خوفناک منظر, ایسی کتابیں. جنت اور جہنم کا علم ہونا ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے. مختصر ہم کو معلوم ہے لیکن قرآن مجید کی وہ صورتیں بھی ہم کو یاد نہیں ہیں جس میں قیامت کا تذکرہ ہے, جہنم کا تذکرہ ہے, کم سے کم اس کو ہم پڑھیں. ان آیتوں کو پڑھ کے, ان رکوعوں کو پڑھ کے صحابہ کرام رات بھر روتے تھے. ہم لوگوں کی زندگی میں سے وہ چیز ہی ختم ہو گئی, جہنم کے مناظر پہ سوچنا, اس کو مانگنا, اور جنت کے مناظر کو سوچنا, وہ اللہ سے مانگنا. یہ دو چیزیں بھی عام طور پر آج کل زندگیوں میں نہیں ہیں. ہماری پوری توجہ صرف دنیا کے بارے میں ہے, وہ بیٹے کو نوکری ملنا, بیٹی کی شادی ہو جانا, اس کو صحت مل جانا. اور جتنے لوگ ملتے ہم کو, ہزاروں لوگ ملتے, جتنے لوگ بھی دعا کے واسطے بولتے یہی دعائیں رہتے ان کے, کاروبار کے بارے میں, روزی کے بارے میں, بیٹی شادی کے بارے میں, یہی فکروں میں ہیں. کسی کو جو ہے آخرت کی فکر نہیں. کوئی آج تک نہیں بولا کہ روتے ہوئے جہنم سے چھٹکارے کی میرے لیے دعا کیجیے, میں بھی دعا کرتا, نہیں بولا. تو یہ رمضان کی تیاری کے سلسلے میں, اچھا رمضان ہمارا گزرے, اس سلسلے میں کچھ آپ کے موضوعات آپ کے سامنے رکھے گئے. تو سب سے پہلی بات یہ رکھی گئی کہ انشاءاللہ کل اس پہ بیان آئے گا کہ اپنے گناہوں کا احساس کر کے توبہ کرنا پڑے گا رمضان کے استقبال میں. اور ایک موضوع یہ ہے کہ جنت کا شوق تازہ کرے, دوزخ کا خوف تازہ کرے. آج کل کے زمانے میں یہ چیز بہت کم ہو گئی. پہلے زمانے میں لوگوں پر ڈر کا بہت غلبہ رہتا تھا, آسانی سے جہنم بولتے پہلے کے لوگ کانپتے تھے. اس لیے کہ پہلے زمانے میں کافی غریبی تھی, بادشاہوں کی حکومتیں تھیں, تو انسان کی کمزوری سمجھ میں آتی تھی. بادشاہ بہت پاورفل رہتے تھے اور عام آدمی بہت کمزور رہتا تھا. گاؤں کے جاگیردار اس پہ ظلم کرتے تھے، اور سہولتیں نہیں تھیں، سیلاب آ گیا تو لوگ کتنے لوگ کوئی علاقے میں قحط پڑ جاتا تھا، تو عام لوگ ڈرے رہتے تھے کہ قحط آ گیا، آنکھوں سے کئی جنازے نکلتے ہوئے دیکھے رہتے تھے لوگ. ایسے ہی جو بیماریاں وبائی بیماریاں آتی ہیں، جیسے حیضہ آ گیا تو بستی کی بستی جنازے اڑ جاتے تھے، بستیاں کی بستیاں ختم ہو جاتی تھیں، علاج نہیں تھا. تو پہلے کا انسان بار بار اپنی بے بسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، کس طرح بادشاہ ظلم کرتا ہے، کس طرح علاقے کے عمرہ ظلم کرتے ہیں، کس طرح سے لٹیرے جو ہے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، کتنے اچھے اچھے خاندان لٹوروں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے تھے، کس طرح آپس میں چھوٹی چھوٹی جنگیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں چلتی تھی تو اس میں لوگ مارے جاتے تھے، اور راستے کے سفروں میں جانوروں کے ذریعے سے، درندوں کے ذریعے سے کتنے لوگ مرتے تھے، سانپ کے ڈسنے سے کتنے لوگ مرتے تھے. تو پہلے کے لوگ تھے نا، ان کے سامنے ڈر کے مناظر بہت آتے تھے، اس میں انسان کی بے بسی سامنے رہتی تھی ان کے. تو جہنم کے تذکرے، اپنی بے بسی کے تذکرے سے لوگ متاثر ہوتے تھے. آج کل کے زمانے میں کیا ہوا، سیکورٹی بہت ہو گئی ہے ہر ایک کو، کہیں قافلے لٹتے نہیں، کہیں ڈاکو رہتے نہیں، قحط آنکھوں سے دیکھنے کو ملتا نہیں، بارش ہوئی تو لوگوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور کچھ بھی بلاؤں سے لوگوں کو مرتے. تو آج کل کے انسان کے اندر غفلت بہت آ گئی ہے، میں بہت محفوظ، میں بہت طاقت. اور دوسری طرف پیسہ آ رہا ہے، سہولتیں آ رہی ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو ایک چھوٹا خدا محسوس کر رہا ہے زمانے میں. اور مالدار جو لوگ رہتے ہیں، بعض میں سنا ہوں تعلیم یافتہ لوگوں سے، یہ دوزخ سے کیوں ڈراتے ہوئے بولتے ہیں، مولویاں تقریر کرتے ہیں دوزخ سے کیوں ڈراتے، کیوں، آزادی کا دور ہے یہ، مجرم کو بھی 50 قانون اس کی مدد کرتے رہتے ہیں. آج کل کا انسان کے ذہنیت میں تکبر بہت ہے، میں بہت بڑی چیز ہوں، اچھا میرے کو ڈراتے کیا، میں اتنے ڈگریاں پڑھ کے ہوں، میں اتنا جینیس ہوں، یہ مولانا صاحب جو ہے جہنم کی سب باتیں سنا رہے ہیں، ڈراتے کئی کوئی لوگ، دین پہ چلنا ہے تو ڈراتے کئی کوئی کو ڈرا، میرے کو آئی ایس آفیسر پوچھ رہا ہوں، دیندار آدمی تھا مگر، یہ ڈرانے کا موضوع کئی کوئی بھائی ہے، وہ آدمی کو ترغیب دینا چاہیے، ڈرانا نہیں چاہیے. کیوں نہیں ڈرنا چاہیے، کیا تڑمکا ہے انسان، اللہ کے سامنے انسان کیا ہے، تم کتنے بڑے کلیکٹر ہو، تم کتنے بڑے خوبصورت ہو، تم کتنے بڑے لینڈ لارڈ ہو، کائنات کے مالک کے سامنے تو تم زیرو ہو. جب تم اس کی مرضی کے خلاف جا رہے ہو تو وہ بولے گا میں جہنم میں ڈالوں گا تم کو، کیا اللہ میں آپ کو جہنم میں ڈالنے کا حق نہیں ہے، کیا ہم تعلیم یافتہ ہو گئے تو اللہ سے بڑے ہو گئے، نافرمانی کے باوجود اللہ خالی سمجھاتے بیٹھیں گے جنت دوں گا جنت دوں گا، پکڑ کے نہیں ڈالیں گے دوزخ میں، اتنے بڑے معزز ہو گئے کیا ہم چار پیسے کمانے کی وجہ سے کہ دوزخ کا بیان سننے کو تیار نہیں. بولے کہ پرانے زمانے کی بات ہے، بچوں کو ڈرائیور سے ڈرا رہے، بچے یہ حقیر بچے ہیں، اللہ کے سامنے بڑے بڑے نبی بھی، بڑے بڑے ولی کانپتے تھے اللہ کے سامنے. اللہ ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے، اور اللہ نے اپنی شان، اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے زبردست جہنم بنا کے رکھی ہے، اور مجرموں کو جلا کے اپنی شان دکھائیں گے. کیوں نہیں دکھائیں گے، جب جسم دیا، جان دیا، عقل دیا تو جلانے کا حق ہے ان کو، مارنے کا حق ہے ان کو. آج کا تو انسان ذرا تھوڑی سی دولت ملنے پہ سمجھتا کہ جہنم کی باتیں کیوں، تو جہنم بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، اور ان چیزوں کا مسلسل مذاکرہ بھی ضروری ہے. بہرحال آج کی رات میں جو حضرات قیام کر رہے ہیں، وہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے تھوڑی دیر جہنم کی پورے مناظر کا تھوڑا دھیان کریں تھوڑی دیر، اس کے بعد ایک دو رکعت اٹھ کے نماز پڑھیں، اور پھر کسی موقع پر آج ہی تھوڑی دیر بیٹھ کے جنت کا تذکرہ غور سے اس کے مناظر کو سوچیں، پھر جنت کی شوق کی ایک نماز پڑھیں. اس طرح سے عملاً کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے نفس کو صحیح چیزوں کی عادت پڑے گی. ٹائم کیا ہو رہا سر، گھڑی ہے صحیح جب تھی نا گھڑی، ٹھیک ہے. اب جو ہے تھوڑی دیر ہم لوگ مراقبہ کریں گے، واہ بہت دیر سے باتیں ہو گئی، کھانے میں ذرا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، انتظام میں تھوڑی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے، اور یہ بیان بھی تھوڑا بے ترتیب سا ہو گیا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں اللہ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے لینے کے لیے آئے ہیں، اور رمضان کی عزت دل میں لے کے آئے ہیں، انشاءاللہ یہ سب نسبتوں کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوگی. لیکن پہلے تھوڑی دیر اہتمام سے مراقبہ کریں، اس لیے کہ یہاں آنے کے مقاصد میں ذکر سیکھنا بھی ہے، تو ذرا اچھا جم کے تھوڑی دیر، جم کے کا مطلب تھوڑی دیر مراقبہ کریں. لائٹ بہت بند کر دیجیے، تھوڑے مراقبہ کریں گے. اللہ کی یاد میں ڈوب جانا مراقبے کا مطلب ہے. آرام سے بیٹھ جائیں، کپڑے اگر کہیں کھینچ رہے ہیں، دب رہے ہیں، جسم کوئی دب رہا ہے تو اس کو ٹھیک کر لیجئے. سکون سے بیٹھیے، آلتی پالتی مار کے جیسا بیٹھنے میں آپ کو سکون ہوتا ہے، آرام سے بیٹھیں اور نیت یہ کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا سے کٹ گئے، اللہ کی یاد میں کھو گئے. جو قرآن مجید کی آیت ہے، سب سے کٹ کر میری یاد میں ڈوب جاؤ، اس پر عمل کرنے کی اب ہماری نیت ہے کہ ہم سب کٹ جائیں دنیا سے، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو تھوڑا سا دل کی طرف جھکا لیجئے اور پورا دھیان دل پر جما کر دل میں سوچئے، اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کا اندھیرا دور ہو رہا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ کی رحمت آ رہی ہے شروع میں سوچیں گے، اس کے بعد جتنی دیر بھی ہم بیٹھیں گے دل میں اللہ 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 خیال سے بولیں گے، زبان سے نہیں بولیں گے، زبان خاموش رہے گی، دل میں خیال لاتے رہیں گے میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے. لا الہ الا دعا کیجیے، آمین کہیے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا ودود یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا حنان یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اللهم لك الحمد انت خالق السماوات والارض، ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض، بالامور تصرفها كيف تشاء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، اے پیارے اللہ، آپ سے بڑھ کے پیار کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ساری مخلوقات میں ہم کو حسین بنایا، ہم کو ذہین بنایا، زمین و آسمان کی اتنی نعمتیں بنا کر سب کو ہماری خدمت میں لگایا. اے اللہ، فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے آدمی کے سامنے سجدہ کریں. اے اللہ، سارے جانداروں کو حکم دیا کہ انسان کا کہاں مانے. اے اللہ، اے اللہ، اپنے اللہ پاکیزہ نبی ہمیں عطا فرمائے. اے اللہ، زندگی گزارنے کا، آخرت میں کامیابی کا پاکیزہ دین عطا فرمایا. اے اللہ، ایسی محفلیں عطا فرمائی جہاں آنکھ کھل جاتی ہے، جہاں دل روشن ہو جاتا ہے. اے اللہ، آپ نے ہمارے ساتھ بہت پیار کا معاملہ کیا اور ہم نے آپ کے ساتھ بہت ناشکری کا معاملہ کیا، بہت ناقدری کا معاملہ کیا. اے اللہ، جانتے بوجھتے آپ کے حکم توڑتے رہے. اے اللہ، آج کی اس محفل میں اپنے گناہوں سے پاک ہونے کے لیے آئے ہیں اللہ. اے اللہ، اپنے رب کو منانے کے لیے آئے ہیں اللہ. اے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ. اے اللہ، آپ معاف نہیں بھی کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے اللہ. آپ کے علاوہ ہمارا کون ہے اللہ؟ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں اللہ. اے اللہ، کمزور بندے ہیں اللہ، بہت کمزور بندے ہیں اللہ. آپ کے علاوہ کون معاف کرے گا اللہ؟ آپ ہی نے تو یہ ہمارا جسم بنایا، پال پوس کے عزتوں کے ساتھ اس مقام تک ہم کو پہنچایا. اے اللہ، آپ رحم نہیں کریں گے تو کون ہم پہ رحم کرے گا اللہ؟ ساری ماؤں کے دل میں محبت آپ نے ڈالی، سارے باپوں کے دل میں شفقت آپ نے ڈالی. کوئی ماں اپنے نافرمان سے نافرمان بچے کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں نہیں ڈالتی. اے اللہ، 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے اللہ. اے اللہ، آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم کو کون معاف کریں گے اللہ؟ بے شک بہت جرم ہوئے اللہ، بہت گناہ ہوئے اللہ. اے اللہ، ایک ایک گناہ بار بار ہم کرتے چلے گئے اللہ. آپ نے جتنا موقع دیا ہم توبہ کرنے کے بجائے بہت ڈھیٹ ہوتے چلے گئے اللہ. اے اللہ، اے اللہ، یہ شعبان کی آخری راتیں ہیں اللہ، آپ کی رحمت کا مہینہ سامنے ہے اللہ، آپ کا جشن شروع ہونے والا ہے اور شب برات گزر چکی ہے.
رمضان کی اللہ رحمتیں ظاہر ہو چکی ہیں. اے اللہ اے اللہ اتنے سارے بندے آپ کے حضور میں فقیر بن کے آ کے بیٹھے. اے اللہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے اللہ, ہمیں آپ چاہیے اللہ. ہم آج آپ کو منانے کے لیے آئے اللہ, آپ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ. اے اللہ خوب دین کے تذکرے سنتے رہے, اب دل بنانے کے لیے آئے ہیں اللہ, دل روشن کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ, دل نرم کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ. اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا یہ دل بن جاتا ہے تو ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے. ہمارے دلوں کو سنوار دیجیے اللہ, ہمارے دلوں میں غفلت بھری ہوئی اللہ, گناہ پہ گناہ, گناہ پہ گناہ, سستی کاہلی خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں کو سب کچھ بنائے ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے غفلت میں ڈوبے ہوئے دلوں کو ٹھیک کر دیجیے اللہ, اپنی یاد کی دولت نصیب فرمائیے. کتنے آپ کے لاکھوں بندے ہیں جن کے دلوں میں آپ کی محبت کا نور ہے, آپ کی یاد کا نور ہے. اے اللہ وہ کبھی آپ کو نہیں بھلاتے. اے اللہ ہمیں بھی وہ نور عطا فرمائیے, ہمیں بھی وہ نور عطا فرمائیے. دلوں کی گندگی کو صاف کر دیجئے پیارے اللہ. اے اللہ غلط چیزیں دیکھ دیکھ کے جو دل کالے ہو گئے, اے اللہ غلط منصوبے سوچ سوچ کے دل کالے ہو گئے, اے اللہ غلط لذتیں اٹھا اٹھا کے جو دل اللہ پتھر ہو گئے, اے اللہ وہ آپ ان دلوں کو نرم کر دیجئے اللہ, مردہ دلوں کو پھر سے زندہ کر دیجئے اللہ. اے اللہ آپ ہم سے قریب ہیں اللہ, اس وقت ہماری جان سے زیادہ آپ قریب ہیں. اے اللہ آپ نے کہا کہ پکارنے والوں میں تم سے قریب ہوں, آپ نے کہا کہ توبہ کرنے والوں میں توبہ سننے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے, رمضان سامنے ہے, گناہوں سے دھو دیجئے اللہ. ہم کالی صورت لے کے آپ کے مبارک رمضان میں نہیں آنا چاہتے. اے اللہ ابھی سے ہماری صورتوں کو روشن کر دیجئے اللہ, ابھی تو گناہوں کی تہ کی تہ کالک لگی ہوئی ہے. اے اللہ ہمارے اللہ چہروں کو پاک کر دیجئے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے اللہ. اے اللہ ہماری بری عادتیں جو جڑ پکڑ چکی ہیں اللہ آپ قادر ہیں ان کو توڑنے پہ, ہم ان کو ہلا نہیں سک رہے اللہ. بار بار سوچتے ہیں یہ بری عادت چھوڑیں گے لیکن اللہ بار بار ہمارے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں. اے اللہ ہم ایسے کیسے کمزور ہو گئے اللہ, ہم شیطان کے سامنے بہت کمزور ہو گئے, ہم نفس کے سامنے بہت کمزور ہو گئے, ہم خواہشوں کے سامنے بہت کمزور ہو گئے. اب آپ کے سوا کون ہم کو طاقت دے گا؟ ہمارے دین میں طاقت ڈال دیجئے اللہ, ہماری دینداری میں طاقت ڈال دیجئے اللہ, نفس کو کچلنے کی طاقت دے دیجئے اللہ. اللہ آپ کی مدد کے بغیر دو رکعت نماز بندہ نہیں پڑھ سکتا, اللہ آپ کی توفیق کے بغیر ایک نیکی کا کام نہیں ہو سکتا. ہمارے سب کے دلوں کو آپ نے اپنی مٹھی میں رکھا ہوا ہے. اے اللہ ہمارے دل بدل دیجئے اللہ, ہمارے اللہ ارادے کی طاقت بڑھا دیجئے اللہ, نیک ارادے کی طاقت بڑھا دیجئے اللہ. شیطان سے نفس سے لڑنا آسان کر دیجئے اللہ, خواہشات پہ کنٹرول کرنا آسان کر دیجئے اللہ. آج تو حال یہ ہے کہ ادھر خواہش ہوئی ادھر ہم پھسل گئے. اے اللہ ہماری حالت کو درست کر دیجئے اللہ. اے اللہ اے اللہ آپ کی, اے اللہ آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ رات کا وقت ہے, حضور نے فرمایا آدھی رات کی دعا قبول ہوتی ہے. اے اللہ اندھیرا گہرا ہو چکا ہے, اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائیے, ہمارے دلوں کا اندھیرا دور فرمائیے. اے اللہ عبادتوں کی مٹھاس عطا فرمائیے. اے اللہ دین کی بارے میں باتیں کرنا الگ ہے اور دین ایک مٹھاس بن کے زندگی میں اتر جائے یہ الگ ہے. اے اللہ ہمیں تلاوت کی لذت دیجیے اللہ, مدتوں گزر جاتے ہیں اللہ, کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے اے اللہ خوشیوں کا سرور کا مٹھاس کا احساس نہیں ہوتا. اے اللہ جبکہ آپ کے تمام نیک بندے قرآن سے لذت پاتے تھے, اے اللہ ہمارے سب بھائیوں کو اور اس عاجز بندے کو قرآن کی تلاوت کی لذت نصیب فرمائیے, قرآن کی تلاوت کا ڈھنگ نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآن مجید سے مزہ لینا, دل کی ٹھنڈک لینا اے اللہ ہمیں سکھا دیجیے اللہ, قرآن سے اتنا لگاؤ پیدا فرمائیے اللہ. اے اللہ قرآن کے پیغام پر عمل کرنے پھیلانے والا ہم کو بنائیے اللہ. اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ ہمیں اللہ نمازوں کا نور دیجیے اللہ. آپ کے نبی فرماتے تھے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اللہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, ایسا کھو جاتے تھے کہ پیر میں ورم آ جاتا تھا, لیکن حضور کو نماز کی لذت اللہ نماز میں کھینچے رکھتی تھی. اللہ سجدے میں سر ڈال کے روتے تھے تو اللہ اے اللہ اے اللہ شک ہو جاتا تھا کہ کہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے. اے اللہ ہمیں بھی لمبے سجدے عطا فرمائیے, ہمیں بھی لمبے رکوع عطا فرمائیے,
ہمیں بھی لذت اللہ نماز کی لذتیں عطا فرمائیے. اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہمارے گھر تہجدوں سے خالی ہو گئے. اے اللہ مسلمانوں کے پورے کے پورے محلے تہجد سے خالی ہو گئے. اے اللہ رات کی قرآن کی تہجد کی تلاوت سے ہمارے محلے سونے سونے ہو گئے. اے اللہ پھر سے ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد فرمائیے. رات کے آخری حصے میں تہجد پیدا پڑھنے والے ہمارے اندر پیدا فرمائیے. اے اللہ تہجد کی پابندی نصیب فرمائیے اور تہجد کو صحیح لذت کے ساتھ صحیح اللہ عاجزی کے ساتھ پڑھنا نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو بہانہ بنا دیجیے. اللہ ہمارے جن ساتھیوں نے درود کا ارادہ کیا ہے درود شریف کا, اے اللہ ان کو درود کی لذت عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیشہ کے لیے درود کا اے اللہ چاہنے والا بنا دیجیے. اے اللہ جنہوں نے تلاوت کے ارادے کیے ہیں اللہ ان کے لیے تکمیل آسان فرمائیے. جنہوں نے نوافل کے ارادے کیے ہیں اللہ خوبصورت نوافل عطا فرمائیے. اللہ جو جو ساتھیوں نے ارادے کیے ہیں ان کو تکمیل تک پہنچائیے اور اللہ ان کو ہماری عادتیں بدلنے کا ذریعہ بنائیے. اللہ زندگی کے وہی لمحے قیمتی ہے جب ہم آپ کی یاد میں ہوتے ہیں. اللہ وہ وقت بہت سونا ہوتا ہے جب ہم آپ کے سامنے سردے میں سر ٹکائے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ وہ ہماری زندگی کا حاصل ہے اللہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہمیں عبادتوں والا بنائیے, آپ کی یادوں میں اللہ کھونے والا بنائیے, آپ کے لیے جینے والا بنائیے, آپ کے لیے ہر مصیبت کو خوشی سے ہنستے ہوئے جھیلنے والا بنائیے. لیکن کمزور ہیں اللہ مصیبتوں سے بچائیے اور اگر مصیبت آ گئی تو استقامت عطا فرمائیے. اے کریم اللہ اے کریم اللہ اے کریم اللہ ایمان کی چاشنی ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللہ آنے والا رمضان کا مہینہ ہے اللہ, اللہ کتنوں کی قسمت چمکنے والی ہے, کتنے دوزخی جنتی بننے والے ہیں. اللہ ہمارا بھی نام نیک بختوں میں لکھ دیجیے اللہ, ہمارا بھی نام خوش قسمتوں میں لکھ دیجیے اللہ. یقیناً ہم جہنم میں پھینکے جانے کے قابل ہیں. اللہ نہ ایک دن ہمارا صحیح ہے, نہ ایک رات ہماری صحیح ہے, نہ ایک صبح آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے, نہ ایک شام آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہے. لیکن اے اللہ پھر بھی ہمارا نام لکھ لیجئے, اپنی رحمت کے لیے نام لکھ لیجئے اللہ, ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے اللہ. اب کے رمضان کو ہماری قسمت چمکا دیجئے اللہ. اے اللہ نیکی میں پختگی نصیب فرمائیے, اے اللہ تقویٰ نصیب فرمائیے, رمضان کی تراویحوں کے ذریعے سے قرآن کی محبت میں پختگی عطا فرمائیے, رمضان کی سحریوں کے ذریعے سے تہجد کی نماز میں پختگی عطا فرمائیے. اے اللہ رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ بھوک پیاس برداشت کرنے قربانیاں دینے کے قابل بنائیے. اے اللہ دین کے لیے کچھ کرنے والا ہم کو بنائیے. اے اللہ وہ زندگی کس کام کی جو اپنے رب کے نام کے لیے استعمال نہ ہو. اے اللہ ہمارے پاس جو کچھ ہے آپ کا ہے. اے اللہ آپ کی عزت بلند کرنے کے لیے ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائیے, آپ کے دین پہ عمل کرنے, آپ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم کو ہمارے خاندانوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا دنیا بھی اللہ سے مانگو دین بھی اللہ سے مانگو. اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اے اللہ رات کے اندھیرے میں اب مانگنے کے لیے فقیر آپ کی خدمت میں آ گئے. اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ, اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے اللہ, ہم سب کو حلال پیسہ دیجیے اللہ, حلال کمائی دیجیے اللہ. پیارے اللہ حرام سے بچائیے اللہ, اللہ حرام کے ایک ایک دانے سے بچائیے اللہ, اور اللہ حلال برکت کا نصیب فرمائیے. اے اللہ یہ زمانہ آسانیوں کا زمانہ ہے, ہر چیز میں سہولت کا زمانہ ہے. اللہ امت کو غریبی سے بچائیے, امت کے دینداروں کو اللہ خطرناک غریبی سے بچائیے. اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرمائیے. اللہ دل کھول کر اللہ کھلی روزی عطا فرمائیے, اللہ کھلی نعمتیں اپنی عطا فرمائیے, اور آپ کی نعمتوں کے شکریہ کی زندگی ہمیں عطا فرمائیے, آپ کی نعمتوں کو آپ کی مرضی میں لگانے والا بنائیے. اے کریم اللہ اے کریم اللہ ہم سب کو گھر کا سکون عطا فرمائیے. اے اللہ میاں بیوی کا رشتہ سب سے اللہ مقدس رشتہ ہے, دین پہ چلنے میں مددگار رشتہ ہے. اے اللہ ان جوڑوں کو ایک دوسرے کی دین کی مدد کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ جو عورت بگڑ جاتی ہے تو اللہ گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے, جب تعلقات اللہ بگڑ جاتے ہیں تو زندگی عذاب بن جاتی ہے. اے اللہ ہم سب کو اللہ گھر کا سکون عطا فرمائیے, سب میاں بیوی کو اللہ دین میں ایک دوسرے کا مددگار خیر خواہ بنا دیجیے. اللہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا تسلی کا ذریعہ بنائیے. اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اللہ ان کو برے کاموں سے بچائیے, ان کو اوقات ضائع کرنے سے بچائیے, ان کے برے دوستوں سے بچائیے. اے اللہ گناہ کے مرکزوں سے بچائیے، اللہ بچوں کو تعلیم کے لیے کیسے کیسے اسکولوں میں، کالجوں میں، کیسے کیسے ملکوں میں بھیجنا پڑتا ہے، اللہ ہمارے بچوں کے آپ ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کے اخلاق کی اعمال کی حفاظت فرمائیے، ہماری اولاد کو اللہ دین کا خادم بنائیے، انسانیت کی اللہ خدمت کرنے والا بنائیے، اللہ خاندان کے لیے اللہ عزت کا تارا بنائیے، ہمارے بچوں کو اللہ آخرت میں ہمارا سہارا بنائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو قوم کی طاقت کا ذریعہ بنائیے، اے کریم اللہ ہمیں جو بیمار ہے شفا عطا فرمائیے، اللہ ہمیں جو بیمار ہے شفا عطا فرمائیے، اللہ بیمار آدمی اللہ زندگی بوجھ بن جاتی ہے، اے اللہ، اے اللہ نہ گھر والوں کی خدمت کر سکتا ہے، نہ محلے والوں کی، نہ اے اللہ نہ دین کی خدمت کر سکتا ہے، سب پہ بوجھ بن جاتا ہے، اے اللہ ہمیں ایسی بیماریوں سے بچائیے جو ہم کو نکما بنا دیں، ایسی بیماریوں سے بچائیے ہم کو جو زمین پہ بوجھ بنا دیں، اللہ جب تک دنیا میں رکھیے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک سب کام کرتے رہیں، پورے اعضا کو صحیح سالم رکھیے، اور اللہ ہماری زندگی کے سب سے اچھے دن ہمارے آخری دنوں کو بنا دیجیے، اللہ بڑھاپے کی تکلیفوں سے بچائیے، اللہ بڑھاپے کی ذلتوں سے بچائیے، اللہ بڑھاپے کی بے بسی سے بچائیے، اللہ بڑھاپے میں آدمی کچھ نہیں کر سکتا ہے، ایسے وقت اگر ماں باپ اگر بچے خلاف ہو گئے تو مصیبت ہو جاتی ہے، اللہ بڑھاپے کی تکلیفوں سے ہمارے ماں باپ کو بھی بچائیے، ہمارے بڑوں کو بچائیے، اللہ ہم کو بھی بچائیے، اللہ ہمارے بڑھاپے کو اللہ راحت کا زمانہ بنائیے، اور اللہ نقصان دہ بڑھاپے سے ہماری زندگی کو محفوظ فرمائیے، اے اللہ جب تک دنیا میں رکھیے اللہ کام کرتا ہوا رکھیے، اور اللہ دین کی خدمت کرتا ہوا رکھیے، اللہ مفید بنا کے رکھیے، اللہ جب جانے کا وقت آ جائے تو اللہ کلمہ نصیب فرمائیے، اللہ ایمان کی موت دیجیے، اللہ زندگی میں معلوم نہیں کیسے کیسے شکوک سے انسان گزرتا ہے، کیسے کیسے گناہوں سے گزرتا ہے، کوئی ایک گناہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا تو اللہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ہمارے گناہوں سے اللہ اس کی نحوست سے ہم کو موت کے وقت بچا لیجیے، اللہ سب کو ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ اس طرح دنیا سے جائیں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، ہم آپ سے راضی ہوں، زبان پہ کلمہ جاری ہو، اللہ ایمان کی اچھی موت نصیب فرمائیے، اللہ سارے ملک کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اللہ مسلمانوں کو، دینداروں کو، اللہ انسانوں کے سامنے دین رکھنے کے قابل بنا دیجیے، اللہ وہ محبت انسانوں کے ہمارے دل میں ڈال دیجیے، وہ بات کرنے کا سلیقہ ڈال دیجیے، وہ دلوں کو کھینچنے والے اخلاق ڈال دیجیے، اللہ اس ملک کا ہم پر بہت بڑا حق ہے، یہاں کے کروڑوں انسانوں کا ہم پر بہت بڑا حق ہے، وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں اور ہم ان کو سمجھانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اے اللہ اس ملک میں اتنے سال سے ہم ہمارے باپ دادا رہتے آ رہے ہیں، اللہ اس ملک کا حق ادا کرنے کے قابل ہم کو ہماری اولاد کو بنائیے، اللہ یہاں ہدایت کی بات پھیلانے والا ہم کو بنائیے، ہم کو ایسے اخلاق دیجئے کہ دلوں کے دل نوم ہو جائیں اور اسلام کی طرف آ جائیں، اللہ اس ملک کا حق ادا کرنے کی امت کو توفیق عطا فرمائیے، اے کریم اللہ سارے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، اے اللہ عرب ملکوں میں، اے اللہ ہمارے ایمان والوں کے ملکوں میں جہاں جہاں فتنے ہو رہے ہیں، اللہ فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائیے، مخلصوں کی مدد فرمائیے، اللہ منافقوں کی اللہ سرکوبی فرمائیے، اللہ سارے دینی کاموں کے کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیجئے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اور اللہ ان کو آپس میں اللہ ایک دوسرے کا ساتھی بنائیے، اللہ دینی کارکنوں کو ایک دوسرے کی نفرت سے بچائیے، اللہ اختلاف سے بچائیے، اللہ سارے عالم میں اللہ دین کی خدمت والوں کو بھرپور صلہ عطا فرمائیے، ان کی معمولی کوششوں کے بہترین نتائج ظاہر فرمائیے، اے کریم اللہ محض اپنے کرم سے اس دعا کو قبول کر لیجئے، اللہ ہم کو یقین ہے ہم کچھ آپ کے سامنے کہنے کے قابل نہیں ہے، ہمارے گناہوں نے ہم کو شرمندہ کر رکھا ہے، لیکن اللہ دعا کے علاوہ کیا راستہ ہے، اللہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے، اللہ آپ کے علاوہ ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، آپ ہی نے پیدا کیا، جب بھی رحم کریں گے آپ ہی رحم کریں گے، کوئی ہم پہ رحم کرنے والا نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، اللہ اگر آپ انصاف کرنے پہ آئیں گے تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ انصاف نہیں رحم کیجیے، اللہ رحم کا معاملہ کیجیے، اللہ ہمارے ہزار قصوروں کے باوجود محض اپنے کرم سے ہمارا بیڑا پار کر دیجیے، اللہ 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 بھی نیک بنا دیجیے، آنے والے رمضان کو ہمارے لیے تقوی کا مہینہ بنا دیجئے. اللہ اس مجمع کو قبول فرمائیے. اللہ سب کے دلوں کے ارمان پورا فرمائیے. اللہ سب کے دکھوں کو دور فرمائیے. ہمارے دوست احباب میں، ہمارے شناساؤں میں جن کا ہم پہ حق ہے، اللہ جن جن کی اللہ زندگی میں پریشانی ہے، مصیبتیں دور فرمائیے. سب کے جائز اللہ خواہشات کو پورا فرمائیے. اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے. اللہ ہم سب کے مرحوم رشتہ داروں، دوستوں، کرم فرماؤں کی مغفرت فرمائیے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین.